صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ترکی کا سفر الحمدللہ عزوجل 17 فروری صبح تقریباً 7:50 کی فلائٹ سے ہم کراچی سے ترکی کے لیے روانہ ہوئے۔ قبلہ مفتی قاسم صاحب اور دیگر اسلامی بھائی بھی ہمارے ساتھ تھے۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ عزوجل اس وقت ہم کراچی ایئرپورٹ پر ہیں اور ترکی استنبول کے لیے روانگی ہے۔ انشاءاللہ اچھی نیتوں کے ساتھ وہاں انشاءاللہ مزارات اولیاء پر حاضری بھی ہوگی، اور ایک بہت بڑی اچیومنٹ دعوت اسلامی نے حاصل کی ہے استنبول میں۔ دعوت اسلامی نے مدنی مرکز کے لیے جگہ خرید لی ہے اور اب اس کی تعمیرات کا سلسلہ ہونا ہے۔ تو انشاءاللہ آج دوپہر کو، پاکستان کے ٹائم دوپہر کو، ہم کوشش کریں گے جب ہم وہاں پہنچ جائیں، دعا کریں خیر سے، تو ہم ایئرپورٹ سے ہی ڈائریکٹ انشاءاللہ دعوت اسلامی کے اس مرکز کی جگہ پر جائیں گے اور انشاءاللہ آپ کو وہ جگہ بھی دکھائیں گے۔ اور اب اس کی تعمیرات ہونی ہے اور اس تعمیرات کے اندر انشاءاللہ کچھ مشورے بھی کرنے تھے۔ قبلہ مفتی صاحب بھی ساتھ ہیں تو انشاءاللہ مفتی صاحب سے بھی بہت سارے مشورے ہمیں مل جائیں گے اس سفر میں۔ اور ساتھ ساتھ یقیناً جب بھی ترکی جاتے ہیں تو کمال کا ملک ہے اور اتنی زیارات ہیں وہاں پر، تو انشاءاللہ زیارتیں بھی کریں گے۔ اللہ ہمارے لیے دعا کیجیے گا۔ ہمارے عبداللہ بھائی ماشاءاللہ عربی ڈپارٹمنٹ کو کراچی میں دیکھتے ہیں اور یہ ماشاءاللہ آلموسٹ 3 سے 4 ماہ کے لیے ترکی کے سفر پر جا رہے ہیں، کیونکہ وہاں ترکی میں دعوت اسلامی کا جو اسٹوڈیو ہے اس کو ماشاء اللہ انہوں نے ٹیک کیئر کرنا ہے اور وہاں سے عربی ٹرانسمیشن کے حوالے سے ہم نے کچھ مشورے کرنے۔ تو یوں سمجھیے کہ ایک مکسچر ہے ماشاء اللہ، اس میں زیارتیں بھی ہیں جس میں انشاءاللہ دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کو بھی دیکھنا، اور خاص طور پہ دعوت اسلامی کا ایک بڑی خوشی ہے مجھے کہ استنبول میں اب دعوت اسلامی کا پراپر انشاءاللہ خزانہ مدینہ بننے جا رہا ہے۔ سر آپ بھی کچھ ارشاد فرمائیں ترکی کے سفر کے حوالے سے۔ ماشاء اللہ آپ پہلے بھی کئی بار جا چکے ہیں۔
ترکی کا سفر الحمدللہ 3 مرتبہ ہوا ہے۔ پہلی مرتبہ تو نگرانی شورا اور عبدالحبیب کے ساتھ ہی یہ سفر ہوا تھا اور یہ بڑا خوبصورت سفر تھا اور بہت ماشاء اللہ اس میں جو ہے وہ ہم نے چیزیں دیکھی تھی اور مدنی کام کی کہنے کے ایک قسم کی ابتدا تھی۔ اور اس کے بعد جب میں دوسرے مرتبہ گیا تو ابتدا میں اور دوسری مرتبہ میں الحمدللہ بہت بڑا ڈفرینس تھا، اور دوسری مرتبہ میں صورتحال یہ تھی کہ عربی اسلامی بھائیوں کا اجتماع جدا ہو رہا تھا، ترکش اسلامی بھائیوں کا جدا ہو رہا تھا، اور پاکستانی اور ایشیا کا اجتماع جدا ہو رہا تھا، اور یہ تقریباً 1 سے 1.5 سال کا یہ فرق تھا کہ جس کے اندر الحمدللہ کتنی پروگرس ہوئی تھی۔ تو اس مرتبہ بھی جا رہے ہیں اور
اب پروگرس کتنی بڑی ہو گئی نا کہ اب وہ جس مرکز میں آپ گئے تھے وہ ہمارا ایک اور اس طرح کی چھوٹی سی جگہ تھی، اب ہم نے پراپر لینڈ خرید لی ہے، یعنی ماشاء اللہ ہم نے جگہ خرید لی ہے اور اب باقاعدہ زمین سے ہم اپنے مطلب کا مرکز بنانے جا رہے ہیں۔ ماشاء اللہ اسٹوڈیو ہم ترکی میں دعوت اسلامی کا عربی چینل کے حوالے سے انیشیٹو لینے جا رہے تھے۔ وہی مفتی صاحب کی بات ہے کہ اچھا صاحب یہاں یہ بات کرنا چاہوں گا، اچھا کافی سارے مبلغین کے لیے، دعوت اسلامی کے کام کرنے والوں کے لیے مدنی پھول ہوگا، کہ جس وقت ہم گئے تھے اس وقت کس طرح ہم رہے تھے، کس طرح ہمارے پاس رہنے کی کوئی جگہ تھی نہ، وہ سہولیات تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک گاڑی میں 5-6 لوگ، ایک کار میں کوفہ جب گئے تھے تو گئے تھے، اور مطلب وہ واقعی یادگار سفر تھا، تکلیفیں تھیں اس میں، لیکن ماشاء اللہ اس کے بعد مفتی صاحب نے یہی فرمایا تھا کہ وہی بات ہے کہ اسٹرگلنگ کرنی پڑتی ہے اسٹارٹ میں، اور آج ماشاء اللہ دعوت اسلامی کا مرکز ہے اور ویلکم کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں۔ کیا فرمائیں الحمد للہ
بہت بہت زیادہ فرق تھا۔ پہلا سفر بالکل ہی ایک ڈفرینٹ انداز میں تھا، گھر میں ٹھہرے تھے تو گھر کے اندر ایک کمرے میں 4-4 افراد تھے، ایک مدرسے میں گئے تھے تو ایک ہال کے اندر 8-10 افراد ہم جو ہے نا آرام کیا تھا، اور دوسری مرتبہ میں گئے تو الحمدللہ جو عربی مدنی چینل اور عربی ڈپارٹمنٹ تھا اس کی ایکٹیویٹیز دیکھی تھی، ماشاء اللہ جو ریکارڈنگز ہو رہی تھی، سلسلے ریکارڈ ہو رہے تھے، کلپ بن رہے تھے، اور پھر ہمارے جو سینئرز اسلامی بھائی ہیں شامی مسلمان جو ہیں وہ بھی ماشاء اللہ وہاں پر ہمارے ساتھ کام کر رہے تھے اور باقاعدہ دعوت اسلامی کے ساتھ یعنی کہ مل کر وہ کام کر رہے تھے، بہت تیزی کے ساتھ وہ کام ہو رہا تھا۔ تو الحمدللہ کہ یہ وہ پروگرس ہے کہ جو اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ ماشاء اللہ جو ترکی ہے اس میں سیدنا ابو بکر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارک، پھر صحابہ کرام کا وہاں پر آنا، اور پھر اس ملک کے حوالے سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بشارتیں تھیں وہ بھی ہیں، تو یوں کہنے کے اس اعتبار سے بھی یہ وہ بابرکت جگہ ہے کہ جس کا تذکرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر ہوا، اور اس میں پھر بہت سی جگہ وہ ہیں کہ جو مختلف انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے مشہور ہیں، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ایوب علیہ السلام کے حوالے سے، تو یہ کہنے کے ماشاء اللہ یہ کئی اعتبار سے بڑا خوشگوار سفر ہوتا ہے، روحانی اعتبار سے بھی، مزارات کے حاضری کے اعتبار سے بھی، زیارات پہ جانے کے اعتبار سے بھی، اور اس کے ساتھ دعوت اسلامی کی وجہ سے جو ہمارے مدنی کام ہیں ان کے اعتبار سے بھی الحمدللہ یہ اچھا سفر ہوتا ہے.
ان شاء اللہ آپ بھی ہمارے ساتھ رہیں گے. ذہنی آزمائش کا سفر ختم ہوا تو اب ترکی کا سفر ہے. اور میں یہاں ایک اور ایڈیشن کروں کہ بہت کافی ٹھنڈ ہمیں بتائی جا رہی ہے، پتہ چلا کہ سنو فالنگ ہو رہی ہے اور آج بھی ایکسپیکٹڈ ہے وہاں پر برف باری، تو گزشتہ 3 دنوں سے جاری ہے. استنبول کا کلائمیٹ ٹوٹلی چینج ہوا ہے. تھوڑے دنوں پہلے جو ہمارے مفتیان کرام گئے تھے انہوں نے بتایا تھا کہ میری مفتی صاحب سے بات ہوئی، انہوں نے فرمایا کہ بالکل کراچی جیسا موسم ہے. یہ پچھلے 3-4 دنوں میں بہت بڑی چینج آئی ہے کلائمیٹ میں. تو مجھے اپنا وہ سب سے پہلا سفر ترکی کا یاد آ گیا جس کے آپ وہ مناظر بھی دیکھتے ہیں کہ ہم 5 دن وہاں رہے تھے اور 5 دن نان اسٹاپ برف باری ہوتی رہی. تو اس بار بھی اللہ پاک خیر فرمائے. دعا کریں، بعض اوقات ایئرپورٹ بھی بند ہو جاتے ہیں سنو فالنگ کی وجہ سے. اللہ پاک خیر کرے، ہمارا سفر بھی خیر سے ہو. آپ دعا کیجیے گا.
دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، مچائی ہے، مچائی ہے.
الحمدللہ ترکی کے وقت کے مطابق تقریباً صبح 11 بجے ہم استنبول کے ہوائی اڈے پر پہنچے. ترکش ایئر لائن میں یہ سفر ہوا اور یہ سفر تقریباً 6.25 گھنٹے کا تھا. رات بھی آرام نہیں ہوا تھا. الحمدللہ کچھ دیر جہاز میں آرام کا موقع ملا اور ایئرپورٹ سے امیگریشن وغیرہ کے معاملات سے فارغ ہوتے ہوتے تقریباً 12:45 بج گئے.
ہم استنبول ایئرپورٹ پہ پہنچے ہیں. یہاں تک تو پتا نہیں چلا سردی کا، لیکن اب جیسے ہی یہ دروازے سے ہم باہر جائیں گے تو باہر زبردست ٹھنڈی ہوائیں ہیں. اب مفتی صاحب اور ہمارے اسلام اپنے جیکٹس وغیرہ نکال رہے ہیں. یہ میں احتیاط کرنی ہوتی ہے جب ایئرپورٹ سے باہر نکلنے کا وقت آتا ہے، کیونکہ ایئرپورٹ میں تو ٹیمپریچر کنٹرول ہوتا ہے. اب شدید تک ابھی احسان بھائی نے جو ہے وہ شال بھی اوڑھ لی ہے اور ابھی حنیف بھائی جو ہیں یہ بالکل تیار ہیں باہر نکلنے کے لیے. ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں.
دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، مچائی ہے، مچائی ہے.
ہم استنبول ایئرپورٹ پر ہیں اور ماشاء اللہ یہاں کے اسلامی بھائی بھی ہمیں لینے کے لیے آئے ہیں اور انشاءاللہ اب ہمارا آج یہاں سے جنگل شروع ہوگا. ہماری گاڑی کی چھت پر بھی آپ برف دیکھ سکتے ہیں، دکھائیے گا. اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ موسم جو ہے وہ کیسا ہے. جلال اللہ پاک حفاظت فرمائے، خیر سے ہمیں اس وطن میں خیر عطا فرمائے، برکتیں نصیب فرمائے. اس حساب سے گزارش کروں گا کہ ہمیں دعا پڑا دیں کہ جب آپ کسی نئی جگہ پر آئیں تو ہمیں نئے ملک پہ جائیں تو کون سی دعا پڑھنی چاہیے.
استنبول کے ایئرپورٹ پر وہاں کے اسلامی بھائی ہمارے استقبال کے لیے موجود تھے. انہوں نے ہمیں ایئرپورٹ سے ریسیو کیا اور ڈائریکٹلی وہ ہمیں استنبول میں بننے والے دعوت اسلامی کے مدنی مرکز کی زمین پر لے گئے.
کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ عزوجل. ہم استنبول پہنچ چکے ہیں اور ہر طرف برف برف ہے. جہاز بھی جب لینڈ کر رہا تھا تو بڑی زبردست برف تھی اور اللہ پاک خیر فرمائے. ابھی تو سفر شروع ہوا ہے اور پچھلے 4-5 دن سے شہر پہ برف ہو رہی ہے. آج 5واں دن ہے برف ہو رہی ہے. ہمارے شاہ بھائی ماشاء اللہ یہاں پہ جا رہے ہیں اور ہم ڈائریکٹ ایئرپورٹ سے سیدھا اس جگہ پہ جا رہے ہیں کہ جو الحمدللہ ہماری مدنی مرکز کے لیے خریدی گئی ہے. ایریا کون سا شاہ بھائی؟ ارنات کوئی یہ ایریا ہے. انشاءاللہ ماشاء اللہ مفتی صاحب بھی ہیں اور ہم سب پہنچ چکے ہیں. لطفی بھائی سے سلام.
سلام
ماشاء اللہ ماشاء اللہ ہمارے ترکش اسلامی بھائی ہیں. تو اب ہم انشاءاللہ اس جگہ پہ پہنچ رہے ہیں اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ آپ کو وہ جگہ بھی دکھائیں گے. اور اس سے احساس ہوتا ہے کہ دعوت اسلامی کو اللہ پاک نے کتنی ترقی دی ہے اور اللہ پاک اور مزید ترقیاں دے، ہماری مدد فرمائے. اور اب اس جگہ کو بنانا ہے اور ظاہر ہے اس کے لیے ہمیں انشاءاللہ ٹھیک ٹھاک مدنی احتیاط کی حاجت ہوگی. انشاءاللہ جب اس کی ہم پلاننگ کر لیں گے تو آپ سے بھی اپیل کریں گے انشاءاللہ اور سب عاشقان رسول کوشش کریں کہ ہم یہاں پر بھی اپنا حصہ ملائیں. ماشاء اللہ ترکی استنبول جو ہے مسجدوں کا شہر ہے. ماشاء اللہ بڑی خوبصورت مساجد یہاں پر ہیں. انشاءاللہ موقع ملا تو آپ کو وہ بھی دکھائیں گے.
ابھی فی الحال تو سفید چادر جو ہے وہ استنبول میں اڑی ہوئی ہے. اور جب ہمارا جہاز بھی لینڈ کر رہا تھا تو میں یہ دیکھا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ صرف جو رن وے ہے اس سے برف کو ہٹایا گیا اور باقی جو ہے وہ جہاز لینڈ ہوا ہے. تو بہرحال ان شاء اللہ اللہ پاک خیر کرے گا, اور آپ ہمارے لیے دعا کیجیے گا, ہم آپ کے لیے دعا گو رہیں گے.
یاد رہے ترکی میں جب ہمارے جہاز نے لینڈنگ کی تو ہر طرف برف ہی برف تھی, اور یہ منظر واقعی ایک یادگار منظر تھا. اور مجھے اپنا پہلا ترکی کا سفر یاد آیا جب دعوت اسلامی کے مدنی قافلے کے ساتھ چند سالوں پہلے یہاں حاضری ہوئی. اس وقت بھی ہر طرف برف ہی برف نظر آ رہی تھی. بہرحال برف باری کے اندر ہی جہاز نے لینڈنگ کی, اور جب ہم باہر نکلے تو اس وقت بھی برف پڑ رہی تھی. اب ہم اس جگہ پر گئے جہاں دعوت اسلامی کے مدنی مرکز کے لیے جگہ لی گئی تھی, مگر اس پلاٹ پر بھی ہر طرف برف ہی برف تھی. اور اب وہاں جا کر کچھ ویڈیو ریکارڈ کروائی مدنی عطیات کے لیے اور اسلامی بھائیوں کی دل جوئی کے لیے.
الحمدللہ اس وقت ہم ارنات کوئی کے ایریا ہے استنبول میں, اور یہاں ہم آئے ہوئے ہیں, اور ماشاءاللہ جو جگہ ہے آپ کو نظر آ رہی ہے یہ کار سے لے کر اس جوکی تک ایریا 641 میٹر, 641 اسکوائر میٹر یعنی 650 میٹر اور جو ہے نا یہ 750 گز کی رقم سے جگہ ہے. ماشاء اللہ علاقہ یہ ایئرپورٹ کے قریب ہے اور یہ نیا ڈیولپ ہو رہا ہے ایریا, اور ان شاء اللہ یہاں ہم دعوت اسلامی کا مرکز بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں. آپ دعا کریں اللہ پاک ہماری مدد کرے, مددگار پیدا فرمائے, جو رکاوٹیں اللہ کرے وہ دور ہو جائیں, اور پھر ان شاء اللہ یہاں مدرسہ ہوگا اور ان شاء اللہ جانماز جامعہ بنائیں گے, ان شاء اللہ جامعہ ان شاء اللہ انٹرنیشنل بنائیں گے جس میں اور ملکوں کے عربی میں تعلیم ہوگی اور ملکوں کے اسٹوڈنٹ بھی آ سکیں گے. تو الحمد للہ بہت خوشی ہے مجھے, جب یہ جگہ لی گئی تھی تو میں نے ویڈیو میں دیکھی تھی, اور آج جگہ ہونے کے بعد خیر دے جنہوں نے ہمارے لیے یہ تعاون کیا اور آگے بھی تعاون کریں گے. ان شاء اللہ اگلے چند دنوں کے اندر ہی آپ سے رابطہ کریں گے سوشل میڈیا کے ذریعے بھی, اپنے چینل کے ذریعے بھی, کیونکہ اچھی خاصی رقم ریکوائرڈ ہوگی. اور نمیندر اپنے صاحب $7,00,000 ریکوائرڈ ہوں گے اس کو بنانے کے لیے. لیکن ان شاء اللہ اللہ نے چاہا پھر یہاں سے جو کام ہوگا دین کا وہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دعوت اسلامی یعنی اللہ کی رحمت سے بنے گا. دعوت اسلامی کو شروع سے شروع ہوتے دیکھا ہے, تو مجھے اندازہ ہے
الحمد للہ. اس کے بعد ایک اسلامی بھائی کے گھر پر گئے, وہاں خیر خائی ہوئی.
فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پہ ایک آواز دے بابا اللہ پاک
اضافہ فرما اللہ, دنیا کی نعمتوں کے صدقے اے اللہ جنت کا اس کے کریم عطا.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی استنبول پہنچ کر ہمارے اسلامی بھائی نعمان بھائی کے گھر آئے تھے, انہوں نے ہماری خیر خائی کی, اللہ ان کو جزائے خیر دے. اب ایک انوکھا منظر ہے, آسمان پر بادل بھی نہیں ہے اور دھوپ بھی ہے اور برف بھی پڑ رہی ہے, ہلکی ہلکی آپ کو برف نظر آ رہی ہوگی. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد بعدد قطرات الأمطار.
الصلاة والسلام عليك يا نبي الله.
اور اس کے بعد ہم اپنی جس جگہ پر قیامگاہ تھی وہاں آ گئے. چونکہ اب پہنچتے پہنچتے شام کے تقریباً 4 بج چکے تھے, یہی ذہن بنا کہ تھکن تو کافی ہے لیکن نماز عشاء پڑھ کر ہی آرام کیا جائے تاکہ کسی بھی نماز میں کوئی پرابلم نہ ہو جائے. اس کے بعد ہم اپنی قیام گاہ پر آ گئے. قبلہ مفتی قاسم صاحب جب ساتھ ہوں سبحان اللہ تو ان کی ہمراہی کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ قدم قدم پر آپ سے مسائل سیکھنے اور مدنی پھول سننے کو ملتے ہیں. اب نماز عشاء کے بعد جلد ہی ہم نے آرام کیا اور اللہ کی رحمت سے فجر سے پہلے ہی ہماری آنکھ کھل گئی, کیونکہ آج 18 فروری کی صبح ارادہ یہ تھا کہ فجر کی نماز سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مزار کے ساتھ والی مسجد میں ادا کرنی ہے. الحمدللہ میرا یہ معمول ہے کہ جب بھی ترکی آتا ہوں اور استنبول میں قیام ہوتا ہے تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ فجر کی نماز سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے روضے کے ساتھ جو مسجد ہے وہاں ادا کی جائے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ الحمدللہ حرمین طیبین کے بعد جو روحانی منظر اور جو نمازیوں کی تعداد اس مسجد میں فجر کی نماز میں دیکھنے کو ملتی ہے وہ کمال کا منظر ہوتا ہے. سخت سردی میں بھی کثیر عاشقان رسول نماز فجر کے لیے وہاں جمع تھے. کاش ہماری مساجد میں بھی یہ ترکیب ہو جائے کہ بڑی تعداد میں نمازی فجر کی نماز میں بھی مسجد میں حاضر ہوا کریں. اس کے بعد سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے روزے پر حاضری کا موقع ملا اور آج ایک نئی بات سیکھنے کو ملی، کیونکہ آج رجب کی پہلی جمعرات تھی اور آج کے دن کو یہ بہت محبت کے ساتھ ترکی کے لوگ مناتے ہیں۔ اس کی بڑی پیاری وجہ یہ بیان کی گئی کہ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کی جلوہ گری بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے وطن مبارک میں جس رات ہوئی وہ بھی رجب کی پہلی جمعرات تھی۔ بہرحال عاشقوں کے اپنے انداز ہوتے ہیں، آج وہاں بھی لنگر تقسیم ہو رہا تھا، ہم نے بھی الحمدللہ تبرک حاصل کیا۔ حاضری کے بعد واپس اپنی قیامگاہ پر آئے، کچھ دیر آرام کیا اور پھر ظہر کے بعد ہم روانہ ہوئے مزارت اولیاء کی حاضری کے لیے۔
اس کو دور کہلاتا ہے، یہ ایک جزیرہ ہے استنبول سے تقریباً 20-25 منٹ کی وہ ہے نا فیری، یہاں حضرت شیخ عزیز محمود ادائی رحمۃ اللہ تعالی کا مزار ہے، ان کے مزار پر حاضری ملے گا۔ ان کا فرمان ہے کہ جو ان کے روزے پر حاضری دے گا وہ نہ کبھی چل کے مرے گا، نہ کبھی ڈوب کے مرے گا، نہ انشاءاللہ کبھی فقیر ہوگا۔
انشاءاللہ
کے فیضان ہوتے ہیں، ان کی بشارتیں ہوتی ہیں، اور ہمارے ساتھ ایک بڑا وہاں تاریخی واقعہ بھی ہوا ہے، جب پہلی بار ہم ترکی آئے تھے تو وہ بڑی تفصیل ہے اس کی، وہ ہم نے ایک سلسلہ زیارات مقامات مقدسہ جو ترکی کے زیارت ہے نا اس کا آخری ایپیسوڈ آپ دیکھیں گے تو میں خود بھی حیران ہو گیا تھا، آپ بھی حیران ہو جائیں گے ایسا کیا ہوا تھا۔
سبحان اللہ،
آج ہم کشتی کا سفر کرتے ہوئے حضرت عزیز محمود ہدائی رحمت اللہ تعالی کے مزار پر پہنچے۔ یہ اس قدر ایک علاقہ ہے جہاں استنبول سے تقریباً 30 منٹ کی ایک کشتی لینی پڑتی ہے جس سے ہم یہ سفر کرتے ہیں۔ یہ وہ عظیم بزرگ ہیں جہاں پر پہلے بھی میری کئی بار حاضری ہو چکی ہے۔ حضرت کا یہ فرمان بڑا ہی کمال کا ہے کہ جو ان کے مزار پر حاضری دینے آتا ہے، گویا انہوں نے یہ دعا دی ہے کہ وہ ظاہر نہ جل کر مرے گا نہ ڈوب کر مرے گا اور ان شاء اللہ کبھی وہ مفلس نہیں ہوگا۔ بہرحال بزرگوں کی باتیں ہی بڑی پیاری ہوتی ہیں۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وقت ہم ایک فیری میں بیٹھے ہیں جس کو کشتی کہتے ہیں، شپ کہہ لیں، اور بہت خوبصورت بڑی جس کو کہیں کہ ویل آرگنائزڈ یہاں یہ نظام ہے، اور ہم اس کے ذریعے اب ہم جا رہے ہیں اس قدر۔ یہ تقریباً 20-25 منٹ کا راستہ ہے، جیسے کہ ماڑی سے منوڑا ہے جتنا دور، اس طرح اس قدر ایک جزیرہ ہے۔ لیکن وہاں کمال یہ ہے کہ وہاں حضرت شیخ عزیز محمود ہدائی رحمۃ اللہ تعالی کا مزار ہے، اور یہ بڑے کمال کا مزار شریف ہے، اور ان کی ایک پوری ہسٹری ہم نے ایک سلسلہ تھا مقامات زیارت مقامات مقدسہ، اس میں ہم نے ریکارڈ کروایا تھا، ضرور دیکھیے گا۔ ایک بڑا تاریخی واقعہ ہمارے ساتھ ہوا تھا اس بازار پر، پھر کبھی انشاءاللہ آپ کو تفصیل بتائیں گے۔ ویسے میں نے وہ پوری ویڈیو ریکارڈ کی ہوئی ہے، تو ماشاءاللہ ہمارے ساتھ قبلہ مفتی صاحب بھی ہیں، موسم بھی بہت زبردست ہے، ابھی بارش ہو رہی ہے باہر، اور آج یاد رہے کہ رجب شریف کی پہلی جمعرات ہے جس کو بعض علماء کرام کے نزدیک للت الرغائب کہا جاتا ہے، اس کے خاص نوافل ہوتے ہیں، دعاؤں کی رات ہے، اور ماشاءاللہ پاکستان میں تو آج خواجہ صاحب کی چھٹی بھی ہے، تو اللہ پاک ہمیں خواجہ صاحب کا فیضان بھی عطا فرمائے، رجب کا فیضان نصیب فرمائے۔ آئیے کشتی چل پڑی ہے، دعا پڑھ لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ بسم اللہ مجریھا ومرساھا ان ربی لغفور الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آپ کو باہر بھی نہیں چلتے، اندر تو ہیٹر بھی چل رہا ہے، سردی نہیں لگ رہی لیکن باہر کافی سردی ہے، تو آئیے کچھ باہر کا منظر دکھاتے ہیں۔
بھائیوں تم جانتے ہو کہ مجھے
وہاں سامنے جو ہے وہ ٹرین چل رہی ہے،
دعوت اسلامی سے کیوں پیار ہے۔
اللہ کی شان ہے کہ استنبول یہ دنیا کا شاید واحد شہر ہے کہ جو دو بر اعظم کے درمیان ہے، آدھا استنبول جو ہے وہ یورپ میں ہے، آدھا استنبول جو ہے وہ ایشیا میں ہے۔ ایشیا اور یورپ کا حسین امتزاج یہاں دیکھنے کو ملتا ہے، اور یہ بوس فورس جو دریا ہے اس کے اندر یہ پل بنا ہوا ہے، جو ایک پل آپ دیکھ سکتے ہیں، یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سائیڈ ایشیا ہے تو ایک سائیڈ یورپ ہے، اور یہ بر اعظم دو اتنا قریب آ جاتے ہیں یہاں آ کر، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ اللہ کی شان ہے، لیکن اس ملک سے یوں پیار ہو جاتا ہے کہ جدھر دیکھیں مسجدوں کے مینار نظر آتے ہیں۔ سبحان اللہ، ایک شاندار نظام ہے یہاں مساجد کا۔ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کے روزے پر تو وہاں پر بھی مطلب فجر کے اندر بھی، اتنی ٹھنڈ کے اندر بھی کتنے نمازی تھے۔ یہ ہم سب کے لیے درس ہے کہ ہم بھی نمازوں کی پابندی کریں اور با جماعت نماز پڑھیں۔ سبحان اللہ، یہ دیکھیں سیگل جن پرندوں کو کہا جاتا ہے، یہ کتنا قریب ہے، سبحان اللہ، یہ بھی اللہ پاک کی مخلوق ہے، سبحان اللہ۔ تو اب ہم جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ وہاں جو مزار شریف ہے سیدنا عزیز محمود ہدائی رحمۃ اللہ تعالی، ان کا یہ کال ہے کہ جو میرے روزے پر حاضری دے گا، یعنی ان کی بارگاہ میں جو حاضری دیتا ہے، وہ نہ ڈوب کر مرے گا، نہ جل کر مرے گا، نہ کبھی فقیر ہوگا۔ یہ بزرگوں کی باتیں ہیں، اور جن کو بزرگوں کی دعائیں لینے کا اور بشارتیں لینے کا شوق ہوتا ہے وہ اس کو مانتے ہیں, جنہوں نہیں ماننا وہ ان کا نصیب ہے. بہرحال ہم جا رہے ہیں اور انشاءاللہ ان کے مزار پر بھی آپ کو انشاءاللہ دکھائیں گے, اور بڑا روحانی مزار ہے. میں نے کہا نا کہ ایک بڑا بڑا ہی تاریخی واقعہ ہمارے ساتھ ہوا تھا, اور جب میں پہلی بار ترکی آیا تھا آلموسٹ آئی ہوپ 7-8 سال پہلے, تب ہم نے یہ سارا معاملہ دیکھا تھا. تو بہرحال آج پھر ان کے مزار پر جا رہے ہیں, تو دعا کیجیے گا کہ اللہ پاک ان کی برکت ہمیں بھی نصیب فرمائے, آپ کو بھی جو ہے وہ یہاں کی سفر نصیب فرمائے اچھی نیتوں کے ساتھ, اور ان مزارات اولیاء کی برکت عطا فرمائے. سبحان اللہ, واقعی وہ جب سفینے میں بیٹھتے ہیں تو امیر اہل سنت کا وہ کلام یاد آ جاتا ہے, خوشا جھومتا جا رہا ہے سفینہ, خوشا جھومتا جا رہا ہے سفینہ, پہنچ جائیں گے انشاء اللہ مدینہ, پہنچ جائیں گے انشاء اللہ مدینہ. سبحان اللہ, تو انشاءاللہ ہم خیر سے پہنچتے ہیں, ٹھنڈ بہت بڑھ گئی ہے. کچھ لوگوں کو سی سکنس بھی ہوتا ہے کہ جب پانی ذرا رف ہوتا ہے نا تو کشتی جب بہت زیادہ ہلتی ہے تو کچھ لوگوں کو وامٹ وغیرہ ہوتی ہے, تو سی سکنس والوں کے لیے تھوڑا ڈیفیکلٹ ہے. اور اس میں بتایا جاتا ہے کہ مجھے بھی تھوڑا پرابلم ہوتا تھا, اس کے لیے پھر کیوی وغیرہ آیا تو اس طرح کی کٹی چیز ساتھ رکھ لی جائے تو آسانی ہو جاتی ہے. تو بہرحال اب ہم اجازت دیں, ہوا کے شور کی وجہ سے شاید آپ کو آواز بھی کلیئر نہیں آ رہی ہوگی, تو انشاءاللہ ہم وہاں پہنچتے ہیں پھر آپ کو بتاتے ہیں. اب کافی زیادہ ہماری کشتی جو ہے نا وہ شعر یاد آ گیا آ رہا ہوتا, آنے دو یارڈ بو دو اب تو تمہاری جانب کشتی, تمہیں پہ چھوڑی میرے آقا کشتی, تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں کشتی, تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں. چلے جناب کشتی نے ٹرن لے لیا ہے. بہرحال اللہ پاک خیر فرمائے, دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بہت خوبصورت منظر تھا جب ہم کشتی میں وہاں جا رہے تھے, اللہ کریم نے استنبول کو قدرتی نظاروں سے بھی خوب نوازا ہے. بہرحال وہاں ہم پہنچے, اس کے بعد اللہ کی رحمت سے مزار پر حاضری ہوئی.
یہ مقامات مقدسہ,
مزار پر حاضری کے بعد شام کو جب ہم پھر کشتی کے ذریعے واپس آنے لگے تو پتہ چلا کہ شدید بارش اور ہواؤں کی وجہ سے اب کشتی کا راستہ بند ہو گیا ہے. بہرحال وہاں سے اسلامی بھائیوں نے اب ہمیں گاڑی سے ریسیو کیا, اور اس کے بعد ہم سلطان فاتح رحمت اللہ تعالی کے مزار پر حاضر ہوئے. یہ وہی عظیم شخصیت ہیں جنہوں نے قسطنطنیہ کو فتح کیا. مفتی قاسم صاحب نے انہی کے مزار کے باہر کھڑے ہو کر ہمیں بڑے پیارے مدنی پھولوں سے نوازا, یہ بتایا کہ قسطنطنیہ کیسے فتح ہوا. یاد رہے کہ یہ فتح اسلامی تاریخ کی ایک عظیم فتح میں سے ایک فتح ہے.
اس وقت ہم سلطان فاتح رحمت اللہ تعالی کے مزار شریف کے باہر ہیں, اور یہ وہ عظیم ہستی ہیں جنہوں نے قسطنطنیہ کو فتح کیا تھا, اور الحمدللہ ان کا مزار یا جامع مسجد فاتح بھی موجود ہے اور یہ ان کا مزار شریف ہے. شام 5 بجے چونکہ مزارات بند ہو جاتے ہیں تو اس میں ہم باہر سے ہی فاتحہ پڑھیں گے, تو بڑی مبارک ہستی ہیں. اور مفتی صاحب سے ہم پوچھیں گے جب جنہوں نے قسطنطنیہ فتح کیا ان کے لیے بشارت بھی.
یہ جو قسطنطنیہ کی فتح ہے یہ یوں کہہ لیں کہ دنیا کی تاریخ کے یہ بڑے بڑے واقعات میں سے, جیسے بیت المقدس کی فتح جو ہے یہ ایک ہسٹری کے اندر ایک اس کا ایک یعنی یوں کہہ لیں کہ میننگ رکھتی ہے کہ جیسے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فتح کیا, پھر دوبارہ اس کے اوپر غیروں کا قبضہ ہوا, پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمتہ اللہ علیہ نے دوبارہ اسے فتح کیا, تو جیسے بیت المقدس کی فتح تاریخ کی یہ عظیم واقعات میں سے ہے, قسطنطنیہ کا جو معاملہ ہے یہ بھی ایسا ہے. کیونکہ قسطنطنیہ جو ہے یہ عیسائی دنیا کا یوں کہہ لیں کہ اتنا ایک بڑا مقام تھا کہ اسے وہ یہ سمجھتے تھے کہ جب تک یہ ان کے پاس ہے تب تک دنیا میں مغلوب نہیں ہو سکتے. اچھا اب اس کے بعد اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے لیے بشارت بھی دی تھی کہ جو قسطنطنیہ میں جو فتح کرنے والے ہیں تو وہ دنیا کے بہترین جو ہے وہ لشکر ہوگا, اور ان کا جو امیر ہے وہ بھی دنیا کا بہترین امیر ہوگا اور اس کے ساتھ ان کے لیے جنت کی بشارت تھی. تو اب یہ جب پورا واقعہ ہے نا, اس میں یہ ہے کہ جیسے سب سے پہلے تو صحابہ کرام کے زمانے میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں پر جو ہے وہ لشکر روانہ فرمائے. اس کے بعد بھی ایک نہیں بہت سارے اسلامی خلفاء جو تھے وہ لشکر بھیجتے رہے,
اس لالچ میں بھی ہوں گے نا
وہ بشارت پانے کے لیے اور اسلام کو پھیلانے کے لیے. تو اب ہوتا یہ تھا کہ یہ بیسیکلی یہ سمندر کی طرف سے بھی گھرا ہوا ہے, تو اسے اس ان اطراف سے بھی جو ہے وہ قبضہ آنا مشکل تھا, اور جدھر خوشی کا راستہ تھا وہاں پر فوج بڑی مضبوط تھی, قلعہ بڑا شاندار قسم کا تھا. تو سلطان فاتح جو ہے جب انہوں نے اس کے لیے پلاننگ کی ہے, ان سے پہلے بھی جو سلطنت عثمانیہ کے خلفاء گزرے انہوں نے کئی مرتبہ کوشش کی لیکن پتہ نہیں ہو سکا. سلطان محمد فاتح نے جو اس کے لیے کوششیں کی تھی نا, وہ کوششوں کی بندہ تفصیل پڑتا ہے. تو جسے کہتے ہیں نا کہ ایمان, جذبہ ایمانی, جوش ایمانی, ولولہ ایمانی, ہمت اور مسلمان کا حوصلہ اور اس کی بلند ہمتی, وہ یوں کہہ لیں وہ سب سمٹ کے اگر کسی شخصیت کے اندر جمع ہونا تو سلطان محمد فاتح رحمۃ اللہ علیہ ہے. میں نے بہت ساری کتابوں میں سلطنت عثمانیہ کی تاریخ بھی پڑھی ہے, اور بطور خاص یہاں کی جو فتح کا واقعہ ہے کمال ہے. یعنی اس میں ایک واقعہ میں عرض کرتا ہوں کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ سمندر سے گھرا ہوا تھا اور ایک طرف قلعہ تھا, قلعے پر جب حملہ ہوتا تو اوپر سے جو ہے نا وہ آتشی تیر ان کو کہا جاتا تھا کہ آگ والے تیر وہ مارتے تھے, تو جو ڈھال اور جو اس طرح کے نیچے چیزیں تھیں وہ آگ لگ جاتی تھی. ہزاروں مسلمان شہید ہوئے اس میں, تو پھر حملہ کرتے تھے, پھر حملہ کرتے. اب یہ ہوا کہ جناب حملہ ہی ہم سمندر کی طرف سے کریں, کیونکہ ادھر سے انہوں نے کچھ بھی انتظام نہیں کیا ہوا تھا سلطنت کا. اچھا اب ہوا یہ کہ اب وہاں جدھر سے تصور نہیں تھا نا سمندر کی طرف سے, مسلمان سمندر تک جا نہیں سکتے تھے, راستے کے اندر پہاڑ تھے. سلطان فاتح نے کشتیاں تیار کروائی, ان کشتیوں کے نیچے تیل جو ہے وہ ملا گیا, اور وہ جو پہاڑ تھے ان پہاڑوں کے اوپر تیل ملا گیا, اور وہ کشتیاں جو ہیں وہ پہاڑوں کے اوپر سے جانا بولے جائے گی گسیٹتے ہوئے. تو یہ دنیا کی تاریخ کا یونیک واقعہ ہے کہ کشتیاں جو ہیں وہ پہاڑوں پہ چلی, وہ پہاڑوں سے لے کر دوسری طرف گئے, اور دوسری طرف سے جا کے انہوں نے پھر جو ہے وہ حملہ کیا. لیکن قسمت یہ کہ وہ بھی متوجہ ہو گئے اور پھر ادھر سے بھی کامیابی نہیں ہو سکی, پھر دوبارہ واپس آ گئے. پھر کچھ افراد وزرا وہ تھے جو کہتے تھے کہ بھئی یہ ہمارے بس میں نہیں ہے, اس کو رہنے دو. لیکن سلطان فاتح کے ساتھ ایک بزرگ تھے جو ان کے استاد بھی تھے, جو ان کو سمجھاتے بھی تھے, اور جنہوں نے ان کی بچپن سے تربیت کی تھی. وہ ایک عالم دین تھے اور بچپن سے ان کی تربیت کی تھی کہ بیٹا تو نے اس کو فتح کرنا ہے. تو ان کے اندر بچپن سے وہ جوش ایمانی اور وہ ولولہ اور وہ حدیث مبارک ان کو رٹائی ہوئی تھی. تو انہوں نے اپنے اس وزیر کو برطرف کر دیا جس نے کہا کہ یہ ہم فتح نہیں کر سکتے, کہ نہیں مجھے کر کے چھوڑنا ہے. تو یہ پتہ نہیں کتنے حملے کیے گئے, اور اس کے بعد پھر وہ وقت آیا کہ یہ قلعہ فتح کیا گیا, مسلمان یہاں پر اپنی شان و شوکت کے ساتھ داخل ہوئے, اور وہ منظر جس انداز میں اس زمانے کے مورخین نے لکھا ہے, جنہوں نے وہ منظر دیکھا, جنہوں نے سلطان کو داخل ہوتے دیکھا, جنہوں نے مسلمانوں کے غلبے اور تکبیروں کی آوازیں سنی, تو وہ کمال ہے, وہ کمال کا وہ واقعہ ہے. وہ تو یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے اتنا عظیم کارنامہ جو ہے وہ سر انجام کروایا, اور یہ ماشاءاللہ انتہائی باعمل بادشاہوں میں سے کہ جو ایک باقاعدہ مفتی عالم دین اور صاحب باطن بزرگ سے رہنمائی لے کر چلا کرتے تھے. تو یہ ماشاءاللہ یہ وہ ہماری
اللہ پاک ان کے سب کے مسلمانوں کو پھر فتح دیا تھا.
اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و بارک و سلم. اے مولا کریم, ہمارے اس عظیم حکمران کو بے حساب بخشش عطا فرما. تیرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بشارتیں ان کے لیے ان کے لشکر کے لیے فرمائی تھی, اے اللہ ان سب کی برکتیں انہیں عطا فرما. اے اللہ ان مجاہدین کے صدقے ہماری بھی بے حساب مغفرت فرما. اے اللہ ان کے جوش ایمانی کا صدقہ ہمارے دلوں میں اسلام کا ولولہ پیدا فرما, خدمت دین کا جذبہ پیدا فرما, راہ خدا میں قربانی دینے کا حوصلہ پیدا فرما. اے اللہ ہمارے دل و دماغ کو بھی اسی نور ایمانی اور قوت ایمانی سے روشن فرما. اے اللہ ہمارے دلوں میں اس قوت ایمانی کا جلوہ دکھا. اے اللہ ہماری صبح شام, ہماری دن رات تیرے دین کی خدمت کے لیے وقف ہو جائیں، تیرے محبوب علیہ الصلات والسلام کے دین کا پیغام پوری دنیا میں پہنچانے کے لیے ہمارے جذبوں کو اور توانائی عطا فرما. اے اللہ، پوری دنیا کے مسلمانوں میں وہ ہمت، حوصلہ اور وہ ولولہ پیدا فرما جہاں کہیں بھی وہ ظلم کا شکار ہیں. اے اللہ، ان کے لیے اسی طرح کا کوئی سلطان پیدا فرما، ایسا ہی کوئی مددگار پیدا فرما. اے اللہ، دنیا بھر میں جہاں مسلمان مظلوم ہیں، مغلوب ہیں، اے اللہ ہر جگہ ظلم سے نجات عطا فرما اور مغلوبیت کو غلبے میں تبدیل فرما. اے اللہ، جو ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، اے اللہ ان کی بھی تائید و نصرت فرما. اے اللہ، جو تیرے دین کی خدمت کرنے والے، تیرے دین کی مدد کرنے والے ہیں، دنیا و آخرت میں ان کی مدد فرما. اے اللہ، ہم سب کی، ہمارے والدین کی، اہل خانہ کی بے حساب بخشش فرما. اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.
اس کے بعد ہم ایک عاشقان رسول کے ادارے والوں سے ملنے گئے جو پاکستان میں بڑی تعداد میں قرآن پاک تقسیم کرنا چاہتے تھے. کافی دیر تک ان سے دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے بارے میں مشاورتوں کا سلسلہ رہا. قرآن پاک کے حوالے سے بڑی شاندار گفتگو رہی. الحمدللہ اس کے بعد پھر اپنی قیامگاہ پر تشریف لائے. آج کل ترکی میں کرونا وائرس کی وجہ سے رات 9 بجے کے بعد لاک ڈاؤن لگا دیا جاتا ہے اور تقریباً تمام دکانیں اور تمام کاروبار ہی بند ہو جاتا ہے. بہرحال اپنی رہائش گاہ پر آ کر وقت مناسب پر نماز وغیرہ سے فارغ ہو کر کھانا وغیرہ کھا کر ہم نے آرام کیا اور اب اگلی صبح جمعہ کی صبح تھی. اور جمعہ کی صبح بھی ہمارا یہی ارادہ تھا کہ ہم نے سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے روضے کے ساتھ مسجد میں ہی نماز فجر ادا کرنی ہے. گاڑی وغیرہ کا انتظام کیا. ہم وہاں پہنچ گئے. جیسے ہی وہاں پہنچے تو ایک عجب منظر تھا. چونکہ آج جمعہ بھی تھا اور رجب کا پہلا جمعہ تھا، لیلۃ الرغائب کے بعد کی صبح تھی. نیچے اوپر بڑی تعداد میں عاشقان رسول نماز فجر میں آئے ہوئے تھے.
ماشاءاللہ سنتوں کا وقفہ دیا گیا ہے. کیا شاندار اور روحانی منظر ہے یا نماز فجر کا. اور اللہ پاک آپ کو بھی یہاں استنبول کی جب حاضری دے تو فجر کی نماز یہاں ضرور ادا کریں. بڑا ہی روحانی منظر ہوتا ہے. بہت شدید سردی ہے مگر آپ دیکھیں کتنی تعداد میں لوگ نماز فجر کے لیے آتے ہیں. اور پھر جو ماشاءاللہ یہاں ذکر و اذکار کا فجر کے بعد سلسلہ ہوتا ہے، پھر دعا ہوتی ہے. بہت بڑی تعداد سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضے پر حاضری دیتی ہے. یہ ساری باتیں ہمارے لیے بہت بڑا درس ہیں کہ دنیا میں کئی قومیں ہیں جو نمازوں کے شوق رکھتے ہیں، عشق رسول، اولیاء کرام سے محبت. اللہ کرے کہ ہماری بھی کبھی نماز فجر کا زارا ہو، ہم بھی جو ہے وہ فجر کی دعا، فجر کی نماز با جماعت ادا کرنے والے بنے. اللہ کرے ہماری مسجدیں بھی ایسے آباد رہیں. بہت کچھ یہاں آ کر سیکھنے کو ملتا ہے. اللہ کریم آپ سب کو بھی سلامت رکھے. آج جمعے کی فجر ہے اور جب انسان فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے نا، اس کا دن بڑا اچھا گزرتا ہے. اس کی سٹارٹ اللہ رسول کے نام سے ہوتی ہے. اللہ کرے ہماری ہر صبح کی ابتدا جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے نام سے ہو، نماز سے ہو. جو دن ہی نماز کے بغیر شروع ہوا وہ دن ہی بیکار ہو گیا. وہ دن ہی شروع میں ہی ہم شیطان سے ہار گئے. اللہ کرے کہ بستر چھوڑ کر اس کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کی ہمیں توفیق ملے. اور یہ واقعی جس کو رب توفیق دیتا ہے اس کو ہی ملتی ہے. اللہ سے توفیق بھی مانگیں اور نیت کریں کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہماری کوئی بھی نماز جو ہے وہ قضا نہیں ہوگی. اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے.
نماز فجر سے فارغ ہوئے تو الحمدللہ باب المدینہ کراچی سے ایک قافلہ جو زیارتوں کے لیے ترکی آیا ہوا تھا، ان سے ملاقات ہوئی اور ہم سب نے مل کر سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضے پر حاضری دی. نعت خوانی کا سلسلہ ہوا، صلاۃ و سلام بھی پڑھا گیا، دعائیں ہوئیں.
یہ مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ.
مولایا صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم.
محمد سيد الكونين والثقلين، محمد سيد الكونين والثقلين والفارقين من عرب ومن عجم.
مولا يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.
يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الله يا رحمن يا رحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
آمين.
وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان.
آمين.
اللهم أجرنا من النار.
آمين.
اللهم أجرنا من النار.
آمين.
اللهم أجرنا من الشيطان.
آمين.
اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن.
آمين.
ونعوذ بك من الجبن والبخل.
آمين.
ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
آمين.
ونعوذ بك من تحول عافيتك.
آمين.
وجميع سخطك.
آمين.
ونعوذ بك من زوال نعمتك.
آمين.
يا عزيز يا غفار.
آمين.
يا رب العالمين.
آمين.
يا ميسر كل أمر عسير.
آمين.
يسر لأمري يا الله.
آمين.
يا الله يا الله.
آمين.
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما.
آمين.
اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم.
أمين.
فاعف عنا يا غفور.
أمين.
اللهم إنا نسألك الأمن يوم الخوف.
أمين.
اللهم إنا نسألك الأمن يوم الخوف.
أمين.
ربنا لا تؤاخذنا يوم القيامة.
أمين.
ربنا حاسبني حسابا يسيرا.
أمين.
ربنا حاسبني حسابا يسيرا.
أمين.
اللهم ارزقنا حجا مبرورا.
أمين.
وسعيا مشكورا.
أمين.
وذنبا مغفورا.
أمين.
تجارة لن تبور. تعالم ما في الصدور.
آمين.
أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور.
آمين.
أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور.
آمين.
ڈوبتوں کو مچانے والے بے قصوں کی دستگیری کرنے والے تیرے بندے جمعہ کے دن فجر کی نماز کے بعد میزبان رسول کے قدموں میں حاضر ہو کر تیرے دربار میں حاضر ہیں. اے اللہ ہم سب پر رحمتوں کی بارش برسا. اے رب کریم ہماری بے حساب مغفرت فرما. ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے. ہماری ہمارے ماں باپ کی اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما. ہم نے جو تلاوت کی جو سلام پڑھا جو ہماری زندگی میں ٹوٹے پھوٹے نیک اعمال ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتن تحفتن عقیدتن پیش کرتے ہیں قبول فرما. یا آقا کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام والدین مصطفیٰ ازواج مطہرات تمام صحابہ خصوصاً بالخصوص میزبان رسول سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما. اے اللہ ترکی میں جتنے مزارات اولیاء صحابہ اہل بیت انبیاء ہیں سب کی ارواح کو پیش کرتے ہیں. تمام اولیاء کاملین خصوصاً پیران پیر سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز رحمتہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما. تمام مسلمین تمام مسلمات بالخصوص ہم سب کے جو رشتہ دار دنیا سے چلے گئے مولا ان کی ارواح کو پیش کرتے ہیں قبول فرما. اللہ اس مبارک بارگاہ میں ہماری حاضری قبول فرما. آج ان کے قدموں میں پہنچایا ہے مولا جلدی نبی پاک کی حاضری. اللہ یہ وہ خوش نصیب ہیں جن کے گھر نبی پاک نے کرم فرمایا ان کے مزار کی برکت سے اللہ نبی پاک کے جلوے ہمارے گھروں میں بھی آ جائے. اے اللہ نبی کریم کا دیدار عطا فرما. یار آقا کا سچا عشق عطا فرما. ہمارے رسول تو نبی پاک کے ساتھ جنت میں جائیں گے. اے اللہ ان کے صدقے ہمیں بھی آقا کے پیچھے پیچھے بلا حساب جنت میں داخلہ
جگاؤ باغ میرے بھی ابو ایوب دیوانگو مقدر ایسدا کے تھولے آوایا رسول اللہ مقدر ایسدا کے تھولے آوایا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا.
نبی پاک کی مولا سچی غلامی عطا فرما. آقا کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے. نبی پاک کی یاد میں رونے والی آنکھیں عطا فرما. اے رب کریم ان لوگوں نے اپنی ساری زندگی بارے آقا کے نام پر قربان کر دی. اے اللہ ہمیں بھی دین متین کی خدمت کے لیے قبول فرما دے. ہماری زبان میں تاثیر عطا فرما. ہمیں صحت عطا فرما. ہمت عطا فرما. طاقت عطا فرما. دین کی خدمت کے لیے ہمیں قبول فرما دے. اے رب کریم اخلاص کی دولت عطا فرما. آج مکہ پابندی سے نماز پڑھنے والا بنا دے. نبی پاک کی سنتوں کا عامل بنا دے. اے اللہ ہم میں جو بیمار ہیں یا ہمارے گھر والوں میں جو بیمار ہیں سیدنا ابو ایوب انصاری کے روض
روزے کا واسطہ، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، جن کو اولاد دی ہے مولا ان کی اولاد کو والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، اے اللہ جن کے پاس بچے بچیاں رشتوں کے انتظار میں ہیں اچھے نیک رشتے عطا فرما، جن کے رشتے ہو گئے مولا ان کو اپنے گھروں میں سکھ عطا فرما، قرض داروں کے قرضے اتر جائیں، ہم سب کے رزق حلال میں برکت ڈال دے، رزق حرام سے ہم سب کو محفوظ فرما، اے اللہ حاسدوں کی حسد سے بچا، بد نظروں کی بد نظری سے بچا، شیطان کے شر سے بچا، جادو ٹونے آسیب سے بچا، زمینی اور آسمانی بلاؤں سے بچا، زلزلوں طوفانوں وائرسوں سے بچا، کرونا وائرس کا ساری دنیا سے خاتمہ فرما، جو بیمار ہو گئے جو مبتلا ہو گئے میرے مولا انہیں شفا عطا فرما، ہمارے وطن عزیز پاکستان کی بھی خیر فرما، اے رب کریم ترکی کے مسلمانوں کی بھی خیر فرما، ساری دنیا کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما، اے کریم اے کریم ہماری دعوت اسلامی کو ترقی عطا فرما، امیر اہل سنت کو درازی عمر بالخیر عطا فرما، تمام علماء اور مشائخ اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم و دائم فرما، ہمارے دادا پیر سیدی قطب مدینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی بی بی آمنہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہا کا اے اللہ جو وصال ہوا ان کی بے حساب مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلندی عطا فرما، اے رب کریم اے رب کریم، کئی لوگ ہمیں دعاؤں کے لیے کہتے رہتے ہیں کہہ رہے ہیں، اے رب کریم جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا سب کی تمام نیک اور جائز مرادوں کو پورا فرما، ہم میں سے جن کے والدین حیات ہیں سب کو درازی عمر بالخیر عطا فرما، جن کے والدین چلے گئے مولا ان کی بے حساب مغفرت فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم، اے اللہ ہمارے دربار سلطانی اور جتنے علماء مشائخ عاشقان رسول ہیں سب کی خیر فرما، ترقی عطا فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد والہ وصحبہ اجمعین، جب دمے واپسی ہو یا اللہ سامنے ہو روضہ رسول اللہ اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ.
الحمدللہ ایک بار پھر اپنی رہائش کے اوپر آ کر کچھ دیر ہم نے آرام کیا، ناشتے وغیرہ سے فارغ ہوئے، آج ہمارا سفر تھا بورسا کا،
شپ میں ہیں اور بورسا جا رہے ہیں، بورسا ایک بڑا زبردست شہر ہے، تقریباً دو گھنٹے کی جو ہے وہ فیری ہے، اور اس فیری میں ایک پرابلم یہ ہے کہ ہم باہر نہیں جانے دے رہے کیونکہ کافی فاسٹ جاتی ہے، جس میں بیٹھنا اندر ہی ہوتا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی اسپیڈ کیا ہے، بہت اسپیڈ سے جو ہے یہ ٹریول ہمارا ہوا ہے، ہماری نیت ہے ان شاء اللہ بورسا میں جا کر نماز جمعہ ادا کریں گے، اور ترکی اور پاکستان کے ٹائم میں تقریباً دو گھنٹے کا فرق ہے، مدینہ شریف میں ٹائم اس وقت ہو رہا ہے 12:20 وہی ترکی میں بھی ہے.
بورسا ایک الگ جزیرہ ہے جو کافی دور ہے.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس وقت ہم بورسا کے قریب ہیں اور آپ اللہ کی قدرت کا نظارہ دیکھیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، میرے رب کی قدرت کے کیسے نظارے ہیں، اور واقعی ان مناظر کو دیکھ کر یہ خیال آتا ہے ذہن میں کہ جب میرے رب کی دنیا اتنی خوبصورت ہے تو اس مالک کی جنت کیسی ہوگی، اور جنت کے بارے میں احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ جنت اللہ کی وہ نعمت ہے نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا نہ کسی کا اس نعمت پر گمان گزرا، یعنی امیجنیشن سے بھی باہر ہے، تو جب یہاں ایسی خوبصورتیاں ہیں تو جنت کا عالم کیا ہوگا، تو اللہ مجھے اور آپ کو جنت میں بلا حساب داخلہ عطا فرمائے، مگر اس کے لیے ہمیں اللہ کی رضا والے کام کرنے ہوں گے، نمازوں کی پابندی کریں، حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں اور اپنے دل میں جنت کا شوق پیدا کریں. یہاں ایک اور بات بتانی ہے، ابھی الحمدللہ ہم نے اس علاقے میں با جماعت نماز عصر ادا کی ہے، کوئی بڑا کام نہیں کیا، فرض ہے ہم پر، لیکن مدری پھول یہ ہے کہ بعض اوقات ٹھنڈے علاقوں میں جا کے سفر کے دوران لوگ نمازیں قضا کرتے ہیں، یاد رہے کہ جب بھی نماز کا وقت ہوگا مسلمان عاقل و بالغ پر ہر حالت میں نماز فرض ہے، تو نماز کسی حالت میں قضا نہیں کرنی ہے، تو ان مبارک مقام ان برفانی علاقوں سے بھی میں یہی پیغام آپ کو دوں گا کہ ہر حال میں نماز ادا کریں اور سنتوں کی پابندی کریں، جنت میں جانے کی تیاری کریں، اس دنیا میں اے کاش ہم ایسی زندگی گزاریں کہ ہم جنت میں بلا حساب داخل ہو جائیں.
استنبول سے دو گھنٹے کی فیری یعنی بحری جہاز کے ذریعے وہاں پہنچے، اور وہاں بھی الحمدللہ سیدنا اسماعیل حق کی رحمت اللہ تعالی کا مزار شریف ہے، اور بھی بزرگان دین کے وہاں مزارات موجود ہیں. اللہ پاک نے بورسا کو بہت ہی خوبصورت نظاروں سے نوازا ہے، ہر طرف برف کی سفید چادر تھی، وہاں ہم نے کچھ اپنے گھر والوں کے لیے تحائش بھی دیے. بورسا میں الحمدللہ ہم سلطنت عثمانیہ کے بانی فاتح عثمان رحمت اللہ تعالی کے مزار پر گئے.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہم اس وقت بورسا میں ہیں
اور سلطنت عثمانیہ یہ بہت بڑی سلطنت تھی مسلمانوں کی اور ترکی جو ہے اس کا مرکز رہا. تو آج ہم جس مزار پہ موجود ہیں عثمان غازی ماشاءاللہ تربیسی رحمت اللہ تعالی علیہ سلطنت عثمانیہ جن کے نام سے چلی. استاد صاحب سے گزارش کریں گے کہ کچھ ارشاد فرمائے کہ ان کے بارے میں ذرا نام بھی پڑھا دیجئے ان کے بارے میں. دیکھیں یہ بورڈ لگا ہوا ہے عثمان غازی رحمت اللہ تعالی علیہ اور یہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کے نام پر یہ سلطنت قائم ہوئی. استاد صاحب یہ کتنی بڑی سلطنت تھی اور یہ کتنے عرصے قائم رہی ہے کچھ اس کے بارے میں آپ ہمیں معلومات.
سلطنت عثمانیہ جو ہے نا یہ یوں کہہ لیں کہ اس زمانے میں اس وقت اتنی بڑی کو دنیا میں سلطنت ہے نہیں کہ جسے ہم مثال کے طور پہ ہم لے سکیں کہ سلطنت عثمانیہ اس جیسی تھی. ہاں اس کا تھوڑی سی مثال ہم یوں دے سکتے ہیں کہ جیسے ابھی آج سے 100 سال پہلے حکومت برطانیہ سلطنت برطانیہ جو تھی اس کے بارے میں تھا نا کہ جناب یہ دنیا میں اتنی وسیع ہے کہ اس میں سورج غروب نہیں ہوتا کیونکہ یہ شرق سے لے کر غرب تک کے کثیر ممالک اس کے انڈر تھے. تو سلطنت عثمانیہ کا معاملہ یہ تھا کہ اس میں مسلمان جو ممالک تھے ان کی اکثریت وہ سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھی. ایون کہ یہ عراق اور یہ عرب کا ایک بہت بڑا خطہ جو تھا یہ انہی کے انڈر تھا. اور یہ جو مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کے اندر ہمیں ایک ادب اور محبت کی بہت عظیم مثالیں نظر آتی ہیں تو ان کے پیچھے بھی اصل میں سلطنت عثمانیہ تھی. اور ان کا جو ابتدا ہے وہ بیسیکلی اس طریقے سے تھی کہ سلطنت عثمانیہ کی شروعات ہوئی اس زمانے میں کہ جب یہ جو چنگیز خان تھے اور یہ جو تاتاری تھے انہوں نے پورے عالم اسلام کو تہس نہس کر دیا. بغداد میں انہوں نے خون کی ندیاں بہائیں, کھوپڑیوں کو مینار تعمیر کیے. تو اس کے بعد اور یہ تقریباً یہ وہ زمانہ ہے کہ جو حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے اور اس کے بالکل قریب جو ہے اس سے متصل جو ہے وہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ گزرا ہے. اچھا پھر ان کے بعد تقریباً کوئی 50-60 سال کا جو ہے وہ فاصلہ بنتا ہے کہ جس میں جو ہے وہ شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ جن کا لقب شیخ اکبر ہے تو ان کی جو تعلیمات ہیں وہ بھی اسی زمانے کی ہیں. تو اب جس زمانے میں شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ تھے اسی زمانے میں یہاں پر ایک جو دوسری اسلامی سلطنت تھی وہ تھی سلاجقہ خاندان کی, سلجوک حکمران جسے کہا جاتا ہے. تو سلجوک حکمران جو تھے یہ بھی ایک طرف طاقتور جو وہ تھے اور دوسری طرف جو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد تھی تو ان کے جو بچے اور ان کی آگے نسل تھی ان کی حکومت چل رہی تھی لیکن ان کی آپس کے اندر نہیں بنتی تھی. لیکن بہرحال یہ تھا کہ یہ بہرحال ایک کمزور حکومتیں تھی کہ جو چنگیز کی اولاد اور اس کی جو نسل تھی ان کا مقابلہ کر نہیں پا رہے تھے. تو اس میں پھر یہ جو سلطان عثمان غازی رحمۃ اللہ علیہ ہیں جو ان کے جو ہے وہ والد تھے یہ ارطغرل, تو انہوں نے جو ہے وہ سلطان سلجوق جو تھے ان کی مدد کی کئی مقامات پر اور اس کے بعد ان کو کچھ ایریاز دیے گئے اور ان ایریاز کے اوپر گویا ان کی حکومت قائم ہوگی. اور پھر وہاں سے جو ہے یہ بڑھتے بڑھتے بڑھتے بڑھتے پھر بعد میں جب یہ سلطان عثمان جو ارطغرل کے بیٹے تھے جب یہ آئے تو انہوں نے پھر ایک باقاعدہ سلطنت کی بنیاد رکھی. اور اس وقت بھی بہرحال اس کا ایک بہت بڑا رقبہ تھا اور اس کا باقاعدہ نام سلطنت عثمانیہ ہو گیا. اب اس کے بعد پھر جو ان کی اولاد تھی انہوں نے پھر اس کو جو وسیع کیا ہے جس میں سلطان مراد اول, سلطان مراد ثانی اور اس کے بعد سلطان محمد, پھر اس کے بعد دوبارہ جو ہے وہ آگے سلطان محمد فاتح اور پھر سلطان مراد کے آگے نام سے دوسرے بادشاہ آتے ہیں. تو پھر یہ پوری ہسٹری بنتی ہے اور پھر یہ سلطنت پھیلتے پھیلتے ایسی پھیلی کہ ایک طرف یہ جو افریقہ کے ممالک ہیں یہ سارے کے سارے اس کے انڈر تھے اور دوسری طرف جو یورپ کے ممالک تھے ان میں سے بھی کئی ممالک ان کے انڈر آ چکے تھے. ہنگری اور اٹلی وغیرہ کے ساتھ جو ہے وہ ان کے بہت زیادہ جنگیں ہوئی ہیں. اور ایون کہ یہ جو قسطنطنیہ فتح کیا گیا تھا یہ بھی بیسیکلی یورپ ہی کا علاقہ بنتا تھا اور یہ یورپین کنٹریز ہی کے انڈر آتا تھا. تو یہ بیسیکلی ان کی ساری تاریخ بنتی ہے. اور اس میں ایک وقت ایسا آیا تھا جو یوں کہہ لیں کہ اسلامی تاریخ کے جو ایک کہہ لیں کہ ناقابل فراموش, یعنی کہ ان نیگیٹو کانٹینٹ کہ اتنا یعنی کہ وہ دردناک واقعہ ہوا کہ اگر وہ واقعہ نہ ہوا ہوتا, بہر اللہ تعالیٰ اپنی حکمت بہتر جانتا ہے, اگر وہ واقعہ نہ ہوا ہوتا تو اس وقت پورا یورپ یہ ایسے ہی مسلمان ہوتا کہ جیسے اس وقت ہمارا پاکستان ہے، ہمارا اندویرہ یہ ترکی ہے، ہمارے عرب ممالک یہ
سب پہنچ گئے تھے۔
سلطان بایزید یلدرم رحمت اللہ علیہ، یہ وہ تھے جن کو، یلدرم کا مطلب ہوتا ہے چمکتی بجلی جیسا شیر حملہ آور ہونے والا۔ انہوں نے جو یورپ کے اوپر جو ہے یورپ کے بادشاہوں سے مقابلہ کیا اور بار بار ان کو شکست دی، تو یہ ایک فائنل حملہ کرنے جا رہے تھے کہ جس میں پورا یورپ جو ہے وہ مسلمانوں کے انڈر آنا تھا، لیکن بس وہی کہ مسلمان ہی ایک دوسرا بادشاہ اور وہ خبیث قسم کا تھا امیر تیمور۔ امیر تیمور جو ہے یہ نکلا وہاں سے، یہ چائنا کے علاقوں سے، اور اس نے آ کے پیچھے سے حملہ کر دیا، تو سلطان بایزید کو یہاں سے پوری فوجیں واپس لے جانی پڑی۔ اور پھر جب امیر تیمور سے مقابلہ ہوا تو انفارچونیٹلی امیر تیمور جیت گیا۔ امیر تیمور جیت گیا، اس کی جنگی جو حکمت عملی تھی وہ زیادہ پاورفل تھی، اور اس نے ان کو پنجرے میں قید کر دیا، سلطان بایزید کو پنجرے میں قید کیا، اور ایک سال یا چھ مہینے تقریباً اس پنجرے میں ہی یہ رہ کر جب پھر ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو یہ وہ واقعہ تھا کہ اگر وہ نہ ہوا ہوتا تو اس وقت پورا یورپ جو ہے وہ اسلام کے اندر آ چکا ہوتا۔ تو ان کے جو کارنامے ہیں سلطنت عثمانیہ کے، ان کے کارنامے، ان کے بادشاہوں کے، ان کے سلاطین کے کارنامے وہ ویسے ہیں کہ جیسے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے نظر آتے ہیں، جیسے صحابہ کرام کے زمانے میں مسلمان فتوحات کر رہے تھے، اسلام پھیل رہا تھا، تو مقام و مرتبہ تو لازمی بات ہے صحابہ کرام کے برابر نہیں ہو سکتا، لیکن جو فتوحات اور اشاعت اسلام کا جذبہ ان لوگوں میں تھا وہ یوں کہہ لے کہ وہ شاید آج بھی اگر دنیا میں کہیں نظر آتا ہے تو دوبارہ انہی لوگوں میں نظر آتا ہے۔ ایسا جذبہ کہ جس میں اسلام ہی اصل مقصود ہو، اسلامی اصل مطلوب ہو، ایسا جذبہ جو ہے وہ بہرحال دنیا کے اندر نظر نہیں آتا۔ تو یہ انہی کے اندر وہ جذبہ تھا، انہی سے پھیلا، بڑا، پھولا، اور پھر حرمین تقیبین میں بھی انہی کی خدمات تھی، اور جتنا عرصہ ان کی خدمت رہی ہے تو وہاں کا جو رنگ تھا وہ ایک عاشقانہ، ایک صوفیانہ، اور ایک تقوی والا، خوف خدا والا، اولیاء کرام سے محبت والا، اور انہی کا وہ زمانہ تھا کہ جس میں آپ کو بقیع شریف میں، جنت المعالی میں، اور عرب شریف کے جتنے قبرستان تھے ان میں اولیاء کرام کے مزارات، صحابہ کرام کے مزارات، یہ سارے کے سارے آپ کو نظر آتے ہیں۔ تو یہ ماشاءاللہ یہ تب سے اسی عقیدے پر تھے، اور آج بھی اگر آپ دیکھیں تو ترکی کی مسجدوں کے اندر آپ کو نظر آتا ہے کہ جہاں پر المؤذن ہے تو وہاں پر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام
ہے، یا بلال حبشی۔
اچھا، ایون کے دکانیں اگر دیکھیں تو دکانوں میں جاتے ہیں تو وہاں پر جو ہے وہ یا رسول اللہ، یا حبیبی، اور اس طرح القاب کے ساتھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کیا ہوتا ہے۔ تو یہ وہ ان کا عشق اور محبت ہے جو الحمدللہ اب تک چلتا ہے۔ اللہ ان کے درجات بلند فرما، اے اللہ اسلام کی خاطر جو انہوں نے کوششیں کی اور قربانیاں دی سب اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اے اللہ ان کے اس جذبہ ایمانی کا صدقہ مسلمانوں کو دوبارہ طلبہ عطا فرما، اے اللہ مسلمانوں کو عروج عطا فرما، اسلام کا بول بالا فرما، اے اللہ دوبارہ اسی ولولہ ایمانی کے ساتھ مسلمان حکمرانوں کو اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، دین کے لیے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اسلامی سلطنتوں کو وسعت عطا فرما، اے اللہ پیغام اسلام کو وسعت عطا فرما، اے اللہ دنیا میں جہاں کہیں مسلمان آباد ہیں ہر جگہ انہیں غلبہ، فتح اور کامرانی عطا فرما، اور جہاں ظلم کا شکار ہیں ظلم سے نجات عطا فرما، اے اللہ جہاں مغلوب ہے وہاں انہیں غلبہ سے بہراور فرما، اے اللہ اسلام کی خاطر دنیا میں جو بھی کام کرنے والے ہیں، اے اللہ سب کی تائید و نصرت فرما، سب کی غیب سے مدد فرما، سب کے لیے اسباب پیدا فرما، اے اللہ جن کی سوچ ایسی نہیں ہے، اے اللہ ان کے اندر بھی اسلامی ولولہ، اسلامی جوش پیدا فرما، اے اللہ ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما، اے اللہ ہمیں بھی سچا خادم دین بنا۔
20 فروری کی صبح اب ہمارا سفر تھا کونیا کے لیے۔ کونیا اولیاء کرام کا شہر ہے، خاص طور پر مولانا روم رحمت اللہ تعالی کا وہاں مزار ہے، اور اب انشاءاللہ ان کے مزار پر حاضری کے لیے سفر تھا۔
صلی اللہ علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وقت ہم استنبول کے ریلوے اسٹیشن پر ہیں جہاں سے فاسٹ ٹرینز روانہ ہوتی ہیں۔ ہمارا مدنی قافلہ الحمدللہ اب سوئے کونیا روانہ ہونے کے لیے تیار ہے۔
کے تقریباً 8:02 پہ ہماری ٹرین ہے اور یہ بوگی نمبر 5 میں کچھ سیٹس ہیں اور پھر اس کے بعد بوگی نمبر 6 میں بھی کچھ سیٹس ہیں اور انشاءاللہ یہ 4 گھنٹے کی ٹرین ہے, بڑی فاسٹ ٹرین ہے اور بڑی جس کو آپ کہیں کہ جدید ٹرین ہے. مکہ مدینہ کے راستے میں بھی اس طرح کی ٹرین ماشاءاللہ بیٹھنے کی سعادت ملی امیر علیہ سنت کے ساتھ بھی, اللہ کرے وہ سفر بھی جلد نصیب ہو. آئیے ٹرین کے مناظر آپ کو دکھاتے ہیں. السلام علیکم یا رسول اللہ علیہ السلام علیکم. کچھ اسلام آباد کی 5 میں ہے اور کچھ کی 6 میں ہے. السلام علیکم. یو ہیو 6 نمبر. ول میٹ 5 نمبر. اوکے, ول میٹ انشاءاللہ آن دا وے انشاءاللہ. السلام علیکم. یہ ہمارے تھوڑی بہت شکریہ, بہت شکریہ. اب ہم ٹرین کے اندر جا رہے ہیں. ماشاء اللہ دیکھ رہے ہیں آپ کے اس میں ہم یہاں بیٹھ کے گفتگو بھی کر سکتے ہیں, کچھ ناشتہ بھی کر سکتے ہیں اور اس کی اسپیڈ کتنی ہے وہ انشاءاللہ جب ٹرین چلے گی تو ہم انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے. بس دعا کیجیے گا خیر سے سفر ہو جائے. اور مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی کے مزار پر بہت عرصے سے حاضری کی تمنا تھی. میں کئی بار ترکی آیا ہوں لیکن کسی نہ کسی وجہ سے میں کونیا نہیں جا سکا, تو آج پہلی بار جانے کا شرف مل رہا. تو انشاءاللہ بہت وہاں کے بارے میں, مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی کے بارے میں تو بہرحال بہت سنا ہے, لیکن وہاں مزید بھی مزارات اولیاء ہیں, انشاءاللہ وہاں پر بھی حاضری ہوگی. آپ ہمارے لیے دعا کیجیے گا, ہم آپ کے لیے دعا گو رہیں گے. اللہ آپ کو بھی بزرگان دین کا فیضان نصیب فرمائے اور ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا.
صبح 8 بجے کی ٹرین سے ہم کونیا کے لیے روانہ ہوئے. بڑی شاندار ٹرین تھی, تقریباً 5 گھنٹے کا سفر تھا اور راستے میں بھی بہت ہی خوبصورت مناظر تھے, اللہ کی قدرت کے نظارے تھے. بہرحال ہم تقریباً 1 بجے کونیا پہنچے.
قربا آسون سینن یولونا.
تو وہاں موسم بڑا خوشگوار تھا. مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی کے مزار پر حاضری ہوئی.
مزارات اولیاء کا ادب, مسجدوں کا ادب ماشاءاللہ ترکی میں. اب یہ دیکھیں تھیلیاں ملتی ہیں اور یہ جوتوں پر کس طرح تھیلی چڑھانی ہے تاکہ یہاں گندگی نہ ہو, صفائی کا خیال رہے. اور یہ ساری تھیلیاں یہاں موجود ہیں اور لوگ بعض اوقات مسجدوں میں گیلے جوتے بھی لے کے چلے جاتے ہیں, جوتوں سے پھر ذرات گر رہے ہوتے ہیں. تو ماشاءاللہ کیا نظام ہے ان کا. ہم نے سوچا کہ چلیں شاید ہمارے یہاں بھی کوئی اس کو اپنائے.
ایک عرصے سے تمنا تھی عظیم صوفی بزرگ اور مثنوی روم کے مصنف حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی کے مزار پر حاضری ہو.
تنم فرسودا جا پارا ہجرا یا رسول
مثنوی روم کے مصنف عظیم ہستی حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی, کیا پرحبت پر ذوق جگہ ہے سبحان اللہ. اور کئی مزارات ہیں یہاں پر. گریری امام بتائے جاتے ہیں آپ کے جو اولاد سے ہیں وہ ہیں, اور سفید امام جو آپ کے شاگرد ہیں, اور بڑا ہی جس کو کہیں کہ ایک بار رونق منظر ہے. ایک قبر جو ہے جس کی تصویر شیئر کی جاتی تھی کہ نبی پاک کا روضہ ہے, دراصل یہ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی کی قبر مبارک ہے جس کی تصویریں بہت شیئر کی جاتی تھی. اللہ پاک مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی کے صدقے ان کے فیض و برکات سے مالا مال فرمائے, ہم سب کی مغفرت فرمائے, ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے, عشق رسول کی خیرات عطا فرمائے. سچے عاشق رسول تھے, یا اللہ ان کے صدقے ہمیں بھی عشق رسول کی خیرات عطا فرما, ہماری ہمارے ماں باپ کی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی مغفرت فرما. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے, کرونا وائرس سے ہم سب کو محفوظ فرما, ساری دنیا سے کرونا وائرس کا خاتمہ فرما دے. حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ کے صدقے ہمیں متقی بنا دے, پرہیزگار بنا دے, سنتوں کا پابند بنا دے, 5 وقت کا نمازی بنا دے. آئیے کچھ تبرکات بھی ہیں آپ کو وہ بھی دکھاتے ہیں. شاہ بھائی یہ تبرکات حضرت کے ہیں, ساڑھے 500 سال پہلے ہاتھ کا لکھا ہوا یہ قرآن پاک ہے. یہ تقریباً سلطنت عثمانیہ کا ہے نا, یہ
750 سال ہے.
یہ بھی ہاتھ سے لکھا ہوا ہے. اللہ اکبر کتنی پیاری لکھائی تھی. 750 سال پرانا قرآن پاک ہاتھ کا لکھا ہوا. خیر انہوں نے تو اس زمانے میں تصویریں بنائی تھی. السلام علیکم. یہاں مولانا روم کو مولانا کہا جاتا ہے, یعنی جب بھی آپ مولانا کہیں گے تو اس کا مطلب مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی. سر یہ کیا ہے جی؟
مولانا
اور 1544 میں تو تقریباً یہ 600 سال ہو گئے,
604
مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی کی صاحبزادی کے ہاتھ سے لکھا ہوا قرآن پاک. یہ ڈیزائننگ بھی اتنی پیاری کی ہے ماشاء اللہ. اللہ اکبر. چلے ان شاء اللہ ان شاء اللہ. السلام علیکم رسول اللہ. ہاں مستوی شریف کا ہے. اچھا یہ حضرت کا جبہ ہے. اچھا مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی کی ٹوپی مبارک ہے. اور یہ جبہ ہے ان کا. اللہ پاک کے سب کے سبحان اللہ. یہ 13th سینچری کی قرآن پاک کی رحل ہے. اچھا یہ مثنوی ہے.
نہیں مثنوی شریف اتر پڑی ہے.
اچھا یہ ہے سر. سب یہ ساری مثنوی شریف فارسی میں لکھی گئی.
جی
اچھا اس میں کتنے اشعار ہیں استاد صاحب کچھ اس کے بارے میں بتاؤ. 8-9 ہزار اشعار ہیں. تو یہ بیسیکلی کوئی ترتیب ہے کسی سیرت کو بیان کیا گیا ہے نبی پاک کی کیا ہے یہ مثنوی؟
یہ واقعات ہیں. ان واقعات کے ضمن میں نصیحتیں ہیں. اس واقعات کے اندر کی جو باتیں ہیں وہ بڑی اعلیٰ درجے کی معرفت کی باتیں ہیں.
یہ سب اشعار کی صورت میں.
سب اشعار.
تو یہ جو مثنوی مولانا روم سے واقعات بیان کیے جاتے ہیں ان اشعار سے واقعات مطلب پھر لکھ لیا جاتا ہے اردو میں. جب
واقعات واقعات رومی
جی جی
اس طرح کر کے لکھا
تو یہ رومی کیوں کہلاتے ہیں کہ روم کے تھے.
یہ جو علاقہ تھا نا یہ کہلاتا تھا اناتولیا.
اچھا
اب کہلاتا نا
ٹھیک ہے.
جو اناتولیا علاقہ نا اس کا پہلا نام روم تھا.
اچھا
اس علاقے کا پہلا نام روم تھا. اناتولیا بعد میں بنا.
اچھا اچھا تو لوگ اصل میں جو ہے نا وہ رومی مولانا روم کو روم کے سمجھتے ہیں. اچھا اس علاقے کا نام ہی روم. السلام علیکم. کردیش انا من الباکستان. مرحبا. مائی شوز از دیر. اچھا باہر رکھ دیا. جزاک اللہ خیر. لا تنسوا الدعاء. السلام علیکم. فی امان اللہ. بند ہونے کا ٹائم ہو گیا یہاں پر. ویسے تو سیٹرڈے سنڈے فل یہاں پر یوں سمجھیے کہ لاک ڈاؤن ہوتا ہے لیکن ٹورسٹ کو آنے دیتے ہیں. اور ابھی 4 بجے جو ہے وہ ان کا یہ 4:15 بج رہے ہیں انہوں نے بند کر رہے ہیں. تو الحمد للہ ہماری حاضری ہوگی. ایسا کافی دور سے آئے تھے اگر تھوڑا سا بھی لیٹ ہو جاتا تو شاید حاضری نہ ہوتی. ایک بڑا جس کو کہے نا پر کیف منظر ہے جس کو دل کی ایک کیفیت ہے کہ بہت عالی شان. اور بعض بزرگوں کی بارگاہ میں جاتی نا دل پر احساس ہوتا ہے کہ کسی بڑی جگہ پر آئے بڑے دربار میں آئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ پاک ہم سب کو بھی اور آپ سب کو بھی ان کا فیضان نصیب فرمائے. ہم تھوڑا سا استاد صاحب سے مزید ان کے بارے میں باہر جا کے جانتے ہیں.
جب وہاں حاضری ہوئی اور پھر قبلہ مفتی قاسم صاحب بھی ساتھ تھے یہ بہت بڑی نعمت تھی. ہر جگہ آپ ان بزرگوں کے بارے میں بتاتے ان کی تاریخ کے بارے میں بتاتے تھے. مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی کے بارے میں بھی آپ نے تفصیل سے بیان کیا.
یہ حضرت کون تھے اور ایسا کیوں مشہور ہو گئے ساری دنیا. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں یہ آپ کا جو نام ہے وہ تو ہے محمد بن محمد بن محمد. یہ والد باپ اور دادا تینوں کا نام جو اصل نام ہے وہ محمد ہی ہے. اور ویسے آپ کے والد صاحب کا جو لقب تھا وہ بہاؤدین کے نام سے مشہور تھے. اور آپ کے والد صاحب جو تھے وہ بھی اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم تھے اور ان کا اصل علاقہ تھا بلخ جو یا وہاں پر یہ رشین ریاستوں کے اندر ہے وہاں کا ان کا اصل علاقہ بنتا ہے. اور مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی جو پیدائش ہے یہ بھی بلخ کی ہے. اور پھر اس کے بعد یہ یہاں پر اس علاقے میں تشریف لائے تھے. اور آپ نے جو علم دین حاصل کیا ہے وہ آپ نے اپنے والد صاحب سے ہی اکثر حاصل کیا. اور اس کے بعد آپ کے بارے میں یہ ہے کہ بچپن میں ایک مرتبہ آپ کے والد صاحب آپ کو لے کر شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے. اور شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ صاحب معرفت اولیاء کرام میں ہیں. مولانا شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے والد صاحب سے فرمایا کہ اس بچے کی بطور خاص جو ہے وہ تربیت کرنا اور ان کی تربیت کے اندر کسی قسم کی کمی نہ رہنے دینا. تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اپنے والد صاحب سے تربیت پائی. اور اس کے بعد پھر آپ جس علاقے میں تھے آپ کا علمی شہرہ جو ہے وہ تقریباً کوئی 30 سال کی عمر میں ہی بڑی دور دور تک پہنچ گیا تھا کیونکہ آپ انتہائی ذہین اور انتہائی زبردست عالم تھے. تو پھر یہ ہوا کہ جو سلطان علاء الدین کی اقبات تھا اس نے ان سے درخواست کی کہ آپ جو ہے وہ یہاں کونیا تشریف لے آئے. تو ان کی درخواست کے اوپر جو ہے وہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ یہاں کونیا تشریف لائے جہاں پر اس وقت ہم موجود ہیں. اور پھر آپ نے باقی زندگی ساری یہاں پر گزاری.
اور اس کے یہاں پر جو آپ کی زندگی گزری اس میں بھی آپ کا نام، آپ کا علم، آپ کی کتابیں، آپ کے شہرت، آپ کا خطبہ جمعہ یہ بہت زیادہ معروف تھا. بیسیکلی آپ کی شہرت کی جو وجہ ہے وہ مثنوی ہے، اور اس کے بارے میں کہا یہی جاتا ہے کہ اصل میں مثنوی مولانا شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ جو تھے یہ ان کے اسرار تھے جنہیں مولانا روم کی زبان سے بیان کیا گیا. تو اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ کئی بزرگ ایسے گزرے ہیں کہ اسرار ان کے ہوتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ کسی بندے کی صورت میں ان کو زبان عطا فرماتا تھا. تو شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہستی ہے وہ یہی تھی کہ اسرار و معارف کا وہ سمندر تھے، لیکن جو فصاحت و بلاغت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تھی تو مولانا روم علی رحمہ جو ہے وہ ان کی زبان بن گئے. اور پھر آپ نے مثنوی بھی لکھی، اس کے علاوہ دیوان شمس تبریز بھی آپ ہی نے لکھا ہے. اس میں بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ شاہ شمس تبریز علی رحمہ کا، لیکن وہ بھی مولانا کا ہی ہے. یہ جو مثنوی ہے یہ اس کا مقام یہ ہے کہ دنیا کی جو 100 بیسٹ کتابیں ہیں، جو سب سے پاپولر سب سے بہترین کتابیں دنیا کی شمار کی جاتی ہیں، مختلف لوگوں نے مختلف گنوائی ہیں، کسی نے کچھ، کسی نے کچھ، کسی نے کچھ، لیکن مثنوی سب نے ان 100 دنیا کی بہترین کتابوں میں شمار کی ہے. کہ دنیا کی تاریخ کے اندر جو کتابیں لکھی گئی ہیں مثنوی ان کے اندر ٹاپ 100 کے اندر اس کا شمار ہوتا ہے. اور جو مثنوی پڑھنے والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ مثنوی کیا چیز ہے. مثنوی وہ چیز ہے کہ جس کے اسرار آج تک پوری طرح کھل کر سامنے نہیں آ سکتے، آج بھی اس کے اسرار جو ہے وہ سامنے آتے ہیں. پہلا شعر جو ہے وہ یہ ہے کہ بانسری جو ہے وہ آواز دیتی ہے اور وہ اپنی جدائی کی فریاد کرتی ہے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ جو روح ہے وہ عالم ارواح میں وہ خدا کے قرب سے دور ہو گئی، اور وہ آج تک روح جو ہے وہ پکارتی ہے کہ میں اس عالم الست میں خدا کے قرب میں تھی اور اب میں اس سے دور ہو چکی ہوں، تو مجھے کسی طریقے سے میرے محبوب کے پاس لے جاؤ، میرے رب کی بارگاہ میں لے جاؤ. تو یہ آپ کا وہ پہلا شعر ہے جس کے اوپر کہا جاتا ہے کہ پوری مثنوی کی روح جو ہے وہ اس شعر کے اندر موجود ہے. اور علماء نے فرمایا کہ پہلی شعر کی شرح اگر کی جائے تو شاید ہزاروں کتابیں اس ایک شعر کی شرح کے اندر لکھی جا سکتی ہے.
پھر اس کے بعد ان کے پیر و مرشد حضرت شمس تبریز رحمت اللہ تعالی کے مزار پر بھی حاضری ہوئی جو ان کے مزار سے قریب ہی تھا. وہاں جا کر بھی قبلہ مفتی صاحب نے حضرت شمس تبریز رحمت اللہ تعالی کے بارے میں بڑی تفصیل سے ہمیں بتایا.
مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مولا یا صلی وسلم دائما.
شاہ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ کا مزار مبارک ہے، اور آپ کی جو سب سے زیادہ شہرت ہے وہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ہی ہے کہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ جو اتنی عظیم ہستی بنے اور عالم اسلام میں اتنا ان کا جو نام ہوا، اس کے پیچھے جو سب سے بڑا ہاتھ تھا وہ شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کا تھا. ان کا جو باہمی تعلق ہے مولانا روم علی رحمہ کا اور شاہ شمس تبریز کا، یہ واقعات پڑھے تو جسے تصوف کی اصطلاح میں ہم فنا فی شیخ کا لفظ سنتے ہیں کہ مرید اپنے شیخ کی محبت میں فنا ہو جائے اور اسے اپنا کچھ یاد ہی نہ رہے اور صرف اپنا پیر، اپنا مرشد اور اپنا شیخ یاد رہے. تو وہ اگر فنا فی شیخ کی پوری کیفیت سمجھنی ہو تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ شمس تبریز علی رحمہ کا جو واقعہ ہے یہ اگر پورا پڑھ لیا جائے تو آپ یقین جانے کہ یہ پوری کیفیت سامنے آ جاتی ہے. یوں کہہ لیں کہ ویسے تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی جو ہستی تھی وہ ایسی عظیم ہے کہ ان کا اپنا تعارف بھی ایک بہت بڑا تعارف ہے، لیکن شاہ شمس تبریز علی رحمہ کا تعارف ان کی زندگی کے یوں کہہ لیں کہ حصے میں شامل ہے. یہ ایسے ہے جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، کہ عشق اور محبت کا جو تعلق سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا وہ ایسا ہے کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کا تعارف کریں گے تو فوراً ذہن جو ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، یعنی کہ سرکار کا تصور جو ہے وہ جڑا ہوا ہے.
مولانا روم رحمت اللہ علیہ کا معاملہ بھی یہ ہے کہ آپ کا جب بھی ذکر ہوگا، جب بھی آپ کا نام لیا جائے گا، تو اس میں شاہ شمس تبریز علی رحمہ کا تذکرہ لازمی طور پہ موجود ہوگا. وجہ یہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ آپ کی جو زندگی کا انقلاب ہے اس کا تعلق چونکہ حضرت شاہ شمس تبریز علی رحمہ سے ہے، دوسرا یہ ہے کہ خود مثنوی میں اور جو مثنوی کے علاوہ مولانا روم کے اشعار ہیں اس میں شاہ شمس تبریز علیہ الرحمہ کا تذکرہ بڑی کثرت کے ساتھ ہے. اچھا، اب یہ دو طرح تذکرہ ہے، ایک تو ہے کہ حالات زندگی میں، حالات زندگی میں یوں ہے کہ جب شاہ شمس تبریز علیہ الرحمہ یہاں تشریف لائے کونیا میں اور مولانا روم رحمت اللہ علیہ کا درس اور درس جمعہ اور آپ کی تعلیم و تدریس، آپ کا درس قرآن، یہ ایسا تھا کہ ملک کے کونے کونے سے لوگ آپ کے پاس باقاعدہ آتے تھے اور بادشاہ تک کے دربار میں آپ کی بڑی اونچی رسائی تھی، اور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونا اور آپ سے سیکھنا لوگوں کے لیے باعث شرف تھا. بڑے بڑے علماء آپ سے استفادہ کرتے تھے. لیکن شمس تبریز علی رحمہ جب تشریف لائے تو ان کے آنے کے بعد جب آپ کا تعلق جڑ گیا، اب اس کے پیچھے کئی واقعات بیان کیے جاتے ہیں. ایک واقعہ بڑا مشہور ہے کہ جب آپ تشریف لائے اور مولانا روم رحمت اللہ علیہ کسی حوض کے کنارے بیٹھے اپنے طلبہ کو پڑھا رہے تھے، تو شاہ شمس تبریز علی رحمہ نے آ کے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو مولانا روم نے جواب دیا کہ ای آنس کے تو نہ دانی، کہ یہ وہ چیز ہے کہ جو تم نہیں جانتے. تو شاہ شمس تبریز علی رحمہ نے وہ ساری کتابیں اٹھا کے حوض میں ڈال دی، پانی میں ڈال دی، اور ساری کتابیں پانی کے اندر چلی گئی. تو مولانا روم اس کے اوپر فوراً جو ہے وہ مشتعل ہو گئے کہ یہ آپ نے کیا کیا، اتنی محنت کے ساتھ کتابیں ہاتھ سے لکھی گئی اور آپ نے ساری پانی کے اندر ڈال کے خراب کر دی. تو شاہ شمس تبریز علی رحمہ نے وہ کتابیں باہر نکالی، اور پانی سے جب باہر نکالی تو جیسی پانی میں ڈالنے سے پہلے تھی ویسی کی ویسی اب تھی، اور اس میں کسی قسم کا کوئی تغیر، کوئی حروف کا مٹنا، کچھ بھی نہیں تھا. تو مولانا روم نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو فرمایا ایمان اس کے تو نہ دانی، کہ یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا. اس کے بعد مولانا روم رحمت اللہ علیہ آپ کے ساتھ وابستہ ہو گئے. تو ایک واقعہ تو یہ ہے، دوسرا واقعہ وہ ہے جو ہم نے ابھی مولانا روم علیہ الرحمہ کے مزار پر بھی بیان کیا تھا کہ وہاں پر ایک حلقہ علماء ہوتا تھا، وہاں پر مولانا روم تشریف لاتے تھے. تو شاہ شمس تبریز علی رحمہ ان کے پاس گئے اور سوال کیا کہ عبادت اور ریاست کا مقصد کیا ہے؟ تو جو انہوں نے بیان فرمایا، فرمایا کہ یہ تو عبادت اور ریاست خود ہے نا، مقصد کیا ہے؟ اور پھر مقصد یہ بیان فرمایا کہ مقصد یہ ہے کہ بندہ نیست ہو جائے، ختم ہو جائے، اور اپنا وجود اس کی نظر میں کچھ نہ رہے، اور اس کے سامنے خدا کے جلوے ہوں اور خدا کے جلووں کے اندر وہ گم ہو جائے. اس کے بعد مولانا روم علی رحمہ آپ کے ساتھ لگ گئے. اچھا، اب اس کے بعد کا جو واقعہ ہے وہ ہوا یوں کہ شاہ شمس تبریز علی رحمہ نے مولانا روم کو جو درس قرآن دیتے تھے اس سے بھی روک دیا، جو تعلیم دیتے تھے اس سے بھی روک دیا، جو تدریس کرتے تھے اس سے بھی روک دیا، اور جو ان کی ایکٹیویٹیز تھی وہ ساری کی ساری روک دی. اچھا، اب جب ان کاموں سے روکا تو لازمی بات ہے کہ علم دین پڑھنا پڑھانا تو بہت بڑی عبادت ہے، اور اس سے روکنے کے اوپر لوگوں نے شور مچا دیا کہ یہ کون سا بدعتی اور گمراہ آدمی آ گیا کہ جس نے آ کے مولانا روم کو علم دین اور دین کی خدمت سے روک دیا. لیکن مولانا روم ایسے اسیر محبت ہوئے اور ایسے عاشق ہوئے کہ جو شاہ شمس تبریز علی رحمہ فرماتے تھے وہی کرتے تھے، اور ایک عرصہ اسی میں گزرا. اور اسی ایک بڑا لمبا عرصہ، شاید تقریباً 20 سال کا عرصہ ہوگا. اس کے بعد شاہ شمس تبریز علی رحمہ کو شہید کر دیا گیا، اور آپ کو یعنی کہ اسی کونیا کے اندر ہی شہید کیا گیا تھا. تو یہ ہم ان کے مزار پہ حاضر ہیں. تو آپ کی شہادت کے بعد مولانا روم رحمت اللہ علیہ کی جو کیفیت تھی وہ ایسی ہی تھی کہ جیسے ایک یوں کہہ لیں کہ عاشق زار اپنے محبوب اور اپنے معشوق کی جو ہے وہ گمشدگی کے اوپر بے قرار ہوتا ہے. تو اس کے بعد کی مولانا روم کی زندگی اسی رنگ میں گزری. تو شاہ شمس تبریز علی رحمہ جو تشریف لائے، آپ کا جو انداز تعلیم تھا مولانا روم علی رحمہ کو وہ یہی تھا کہ آپ کسی نہ کسی چیز کے اوپر کچھ کلام فرماتے تھے، اور اس کلام کے اوپر مولانا روم جب غور کرتے تھے تو وہ اس سے اسرار نکلنا شروع ہو جاتے تھے، اس سے باتیں ظاہر ہوتی تھی، واضح ہوتی تھی، اور پتہ چلتا تھا کہ حقیقت جو ہے وہ کچھ اور چیز ہے. تو یوں تعلیم و تربیت کا سلسلہ رہا. اور یہ جو حضرت شاہ شمس تبریز علی رحمہ ہیں، آپ یوں نہیں تھے کہ آپ صرف کوئی بس ایک فقیر اور درویش آدمی تھے، بلکہ علم ظاہر میں بھی آپ کا بڑا مقام تھا، قرآن مجید کی تفسیر بیان کرتے تھے، آیات کے مطالب بیان کرتے تھے، تو آیات کا مطلب بیان کرنے میں بھی جو آپ کا علمی مقام تھا وہ بڑا واضح ہو کے سامنے آتا تھا، اور بڑے اعلیٰ درجے کی تفسیر اور بڑے گہرے معانی قرآن پاک آپ بیان فرمایا کرتے تھے، اور آپ کی عظمت و شان جو ہے وہ اس بات سے واضح ہے کہ جو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ جو مثنوی شریف ہے یہ حضرت شاہ شمس تبریز علی رحمہ کے علوم ہیں جو اس مثنوی کے اندر لکھے گئے۔ اسی طرح آپ کے نام سے ایک منصوب ہے دیوان شاہ شمس تبریزی، تو کہنے والے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی حضرت کا کلام ہے، لیکن بیسیکلی وہ مولانا روم کا کلام ہے، لیکن اس میں بکثرت شاہ شمس تبریز علیہ رحمہ کا نام استعمال ہوا ہے، تو اس وجہ سے شہرت یہ ہوگی کہ یہ حضرت کا کلام ہے، ورنہ وہ مولانا روم کا کلام، اور وہ کلام جو ہے جو مثنوی ہے اس کا رنگ بھی جو ہے وہ رنگ عشق ہے، اور جو دیوان شاہ شمس تبریز ہے اس کا ایک اور نام بھی ہے، اس کا بھی جو رنگ ہے وہ عشق کا رنگ ہے، محبت کا رنگ ہے، اور یہ جو دونوں کلام ہیں مولانا روم کا بھی اور شاہ شمس تبریز کی طرف منسوب بھی، ایسا ہے کہ علماء ہمیشہ سے اس کے بارے میں یہ کہتے آئے کہ جو بندہ خشک طبیعت ہے، کہ جس کی طبیعت کے اندر گرمی عشق نہیں ہے، خدا رسول کی محبت کی جو حرارت دل میں ہونی چاہیے وہ نہیں ہے، تو وہ ان کلاموں کو پڑھنا شروع کرتے ہیں، جب ان کلاموں کو پڑھے گا اور اس میں جو اللہ تعالیٰ سے محبت اور عشق کے واقعات اور پھر خود جو عشق مجازی کے واقعات اس کے اندر بیان ہوئے ہیں وہ ایسے ہیں کہ انسان کے دل کے اندر جو ہے نا وہ حرارت پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں، انسان کے دل کے اندر وہ گرمی اور وہ تڑپ پیدا کرتی ہے کہ جو اسے عشق کی طرف لے جانے والی ہے، تو اس طرح کے ایک اس طرح کے ہزاروں واقعات ہیں، اس طرح کی نصیحتوں کے کتنے واقعات ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اندر بڑی بڑی عظیم نصیحتیں موجود ہیں، جیسے ایک واقعہ صرف میں عرض کر دیتا ہوں کہ ایک جو ہے وہ پرندہ تھا جو بولا کرتا تھا، تو اس کا مالک کہیں جانے لگا تو اس نے پرندے سے کہا کہ بھی میں فلاں ملک جا رہا ہوں تمہارے لیے کیا تحفہ لے کے آؤں، تو اس نے کہا یوں کرنا فلاں ملک میں میرے بڑے میرے جاننے والے میرے دوست موجود ہیں پرندے، ان کو میرا سلام کہہ دینا اور کہنا کہ تم آزاد ہو میں قید ہوں۔ بندہ ادھر گیا اور وہاں جا کے اس نے جا کے پرندوں سے کہا کہ بھی تمہارا ایک دوست میرے پاس ہے پنجرے کے اندر، تو اس نے تمہیں سلام کہا ہے اور یہ پیغام دیا کہ تم آزاد ہو میں قید ہوں۔ تو یہ کہنے کے ساتھ ہی ایک پرندہ جو تھا جب اس مالک نے یہ کہا تو ایک پرندہ فوراً بھڑک کے گرا اور مر گیا، وہ بیچارہ بندہ بڑا پریشان ہوا کہ یار یہ لگتا بڑا کوئی زیادہ ہی قریبی تھا کہ میں نے اس کو جیسے ہی پیغام دیا یہ پرندہ ہی فوت ہو گیا۔ واپس آیا واپس آ کے اس نے پرندے سے کہا کہ بھائی میں نے تمہارا پیغام دیا وہاں تو پرندے ہی مر گیا ہے۔ یہ سن کر وہ جو پرندہ تھا وہ پنجرے کے اندر پھڑک پھڑک کے مر گیا۔ اب مالک پریشان ہوا کہ یہ کیا اس کا پیغام اسے دیا وہ مر گیا، اس کا پیغام اس کو سنایا یہ مر گیا، تو اس نے جو ہے وہ اس پرندے کو پنجرے سے نکالا اور اس کو پھینک دیا۔ اب وہ جیسے ہی باہر اس کو پھینکا تو پرندہ فوراً جو ہے نا وہ کھڑا ہوا اور اڑ کے بھاگ گیا اور دیوار پہ جا کے کہنے لگا کہ میرے مالک بات یہ ہے تم نے جو اس کو سلام دیا تو اس نے وہ مرا نہیں تھا، اس نے مجھے پیغام دیا تھا کہ آزادی چاہیے تو مرنے سے پہلے مر جاؤ، تو اس نے عملی طور پہ مجھے پیغام دیا تو میں مر گیا، تم نے مجھے آزاد کر دیا تو میں آزاد ہو گیا، تو پیغام یہ تھا کہ اگر آزادی چاہتے ہو تو مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ تو اب یہ جو ایک جملہ ہے جسے کہتے کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ، یہ ہے موتو قبل ان تموتو، یہ ایک حدیث مبارک کا جملہ ہے اور اسی کو سلطان باہو رحمتہ اللہ علیہ نے بھی بیان فرمایا کہ مرن تو پہلے مر گئے باہو تام مطلب ہتھ آیا ہو، کہ مرنے سے پہلے جو مر جاتے ہیں جو اپنی خواہشات کو مار دیتے ہیں اپنے نفس کو فنا کر دیتے ہیں اور اپنے نفس کو جو ہے مغلوب کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں پھر آزادی عطا فرماتا ہے کہ وہ جو آسمان معرفت ہیں وہ اس کے اندر آزاد ہو جاتے ہیں اور آزاد ہو کے اس میں پھرتے ہیں۔ تو شاہ شمس تبریز علی رحمہ کا جو مقام ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے ذریعے دنیا کے سامنے وہ اسرار آئے کہ جو اتنے کھل کر ان سے پہلے کسی اور نے اس انداز میں بیان نہیں کیے تھے۔ اچھا ایک اور بڑی خوبصورت جو نصیحت اور جو سبق آپ کے واقعے میں ہے وہ یہ ہے کہ مولانا روم رحمت اللہ علیہ بہت عظیم عالم تھے، بہت عظیم عالم تھے، لیکن اس کے باوجود جو اندر کی دنیا ہے وہ تب تک نہیں کھلی کہ جب تک کسی پیر کامل اور صاحب باطن کے ساتھ ان کا تعلق نہیں جڑ گیا۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ علم ظاہر اگرچہ کتنا ہی حاصل کر لیا جائے قرآن کا، حدیث کا، فقہ کا اور دیگر علوم کتنے بھی پڑھ لیے جائیں، جب تک کتابی علم ہے یعنی کتاب کا علم ہے، تب تک جو علم سینہ ہے وہ نہیں کھلتا. تو یہ جتنا کتاب کا علم ہے جو سفر سے اسفار سے حاصل ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں علم سفینہ. علم سفینہ تب تک علم سینہ نہیں بنتا کہ جب تک کسی صاحب سینہ کے پاس نہیں بندہ چلا جاتا اور کسی صاحب دل اور صاحب قلب اور شرح صدر والی ہستی کے پاس کچھ لمحات نہیں گزارتا. اور بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ ایک آدمی زندگی بھر علم ظاہر حاصل کرتا ہے، کسی صاحب باطن کے پاس جاتا ہے اور اس کی ایک نگاہ جو ہے وہ اس کے دل کی کھڑکیاں ایسے کشادہ کر دیتی ہے کہ پھر وہاں سے جو پہلے علم ظاہر کی باتیں نکلتی تھی، اس کے بعد پھر علم باطن اور معرفت انوار اور اسرار کی باتیں وہاں سے نکلنا شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ حضرت شاہ شمس تبریز علی رحمہ کی ہستی ہے کہ جن کی وجہ سے دنیا کو مولانا روم جیسی شخصیت ملی اور ان کے ذریعے آپ کے اثرات ملے.
یہ مقامات مقدسہ، یہ مقامات.
جیسے ہی شام ہوئی تو کونیا میں موسم ٹھنڈا ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ درجہ حرارت -7 ڈگری تک چلا گیا. بہرحال وہ رات ہم نے کونیا میں گزارنی تھی. صبح 6 بجے کی فلائٹ سے ہم پھر استنبول کے لیے روانہ ہوئے. استنبول پہنچنے کے بعد کچھ دیر آرام کیا. آج ہمیں کرونا ٹیسٹ بھی کروانا تھا، تو پہلے ہم نے کرونا ٹیسٹ کروایا. یاد رہے کہ جب بھی بیرون ملک سفر پر جائیں تو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ واپس پاکستان آنے کے لیے کس کس ملک سے کرونا ٹیسٹ کرانا لازمی ہے، اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ تقریباً 72 گھنٹے پہلے ہی ٹیسٹ کروا لینا چاہیے تاکہ کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس وقت ہم الحمدللہ کونیا کے ایئرپورٹ پر ہیں. صبح کے تقریباً 6:45 بج رہے ہیں اور یہاں سے تقریباً 6 بجے ہماری فلائٹ استنبول کے لیے ہے. الحمدللہ کونیا میں بڑا پیارا سفر رہا. مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مزار پر حاضری ہوئی، شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مزار پر حاضری ہوئی، اور اب ہم ارلی مارننگ میں سے استنبول جا رہے ہیں. آج ہمارا استنبول سے کراچی کا سفر بھی ہے، اور ایک چھوٹا سا یوں سمجھیے کہ ٹیکنیکل ایشو بھی ہے کہ ہم نے آج کرونا ٹیسٹ بھی کروانا ہے، اور کرونا ٹیسٹ کی رپورٹ بعض اوقات 8 گھنٹے 10 گھنٹے کے بھی آتی ہے. تو یہ بتا دوں کہ جو انٹرنیشنل مسافر ہیں سفر کرنے والے، ان کو یہ رولز ریگولیشن کو دیکھ کے اب چلنا پڑتا ہے کہ اس ملک میں کرونا ٹیسٹ کروا کر ہی ہم پاکستان جا سکتے ہیں. فروری 2021 میں اس وقت تک اصول یہ ہے کہ ترکی سے پاکستان جانے والوں کے لیے کرونا ٹیسٹ کی نیگیٹو رپورٹ لے کر جانا ضروری ہے. انشاءاللہ ترکی میں آج انشاءاللہ ہم کرونا ٹیسٹ بھی اپنا کروائیں گے. پھر فیضان مدینہ جو ترکی کا ہے، استنبول کا، وہاں حاضری ہوگی انشاءاللہ. کچھ مشورے بھی ہیں، اور آج پھر کراچی کے لیے بھی روانگی ہوگی. اللہ پاک ہمارے سفر میں قبول فرمائے، سفر اگلا خیر سے فرمائے. آپ بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
بہرحال ہمیں تاخیر ہو چکی تھی کیونکہ آج آخری دن تھا، اور آج ہماری کراچی کے لیے روانگی بھی تھی. پھر ہم نے صبح پہلے ٹیسٹ کروایا، پھر جا کے آرام کیا. تھکن عروج پر تھی. بہرحال ظہر کے قریب ہم نے ایک مدنی مشورہ استنبول فیضان مدینہ میں رکھا تھا، جس میں ترکی کے مبلغین کے ساتھ ساتھ پاکستان سے بھی اراکین شورا اور اجارہ مجلس اور جدول مجلس کے ذمہ داران موجود تھے. یہ آن لائن مدنی مشورہ تھا، اس میں بیرون ملک کے مبلغین کے مسائل اور ان کے حل کے لیے مدنی مشورہ چلتا رہا. قبلہ مفتی قاسم صاحب نے بھی دوران مشورہ ہماری شرعی رہنمائی فرمائی. نماز ظہر فیضان مدینہ میں ادا کی، کثیر تعداد میں اسلام میں موجود تھے. قبلہ مفتی قاسم صاحب نے اس میں سنت و بھرا بیان بھی کیا، اور پھر ان سب سے ملاقات بھی ہوئی.
أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم سواك عند حلول الحديث حبيبي مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق.
ریشمی قالین بچھے ہوئے ہوں گے, ریشمی لباس پہنے ہوئے ہوں گے, اور یہ ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کے یہ جنتی مشروبات کے جام پی رہے ہوں گے اور باتیں کر رہے ہوں گے. اور جو دنیا کا حسین سے حسین اور خوشگوار سے خوشگوار ترین تصور کیا جا سکتا ہے کسی ماحول کا, یہ اس ماحول میں بیٹھے ہوں گے. انسان کی تمنا ہوتی ہے کہ وہ کسی ایسی جگہ چلا جائے, بلکہ ہماری جتنی کاوشیں جتنی کوششیں جتنی بھاگ دوڑ, ہم ملک چھوڑ کے دوسری جگہ جاتے ہیں, ہم بہت ساری ٹینشنیں اٹھاتے ہیں, ان سب کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اتنی آسائشیں ہوں, اتنی سہولیات ہم کما لیں کہ اس کے بعد ہم مزے سے بیٹھ کے زندگی گزاریں. ہمارے سوفے لگے ہوئے ہوں, ہمارے گدے لگے ہوئے ہوں, ہمارے سامنے بہترین مشروبات رکھے ہوئے ہوں, اور بہت اچھے ہمارے جو ہنسی مذاق کرنے والے دوست ہیں وہ ہمارے سامنے ہوں, تو اللہ تعالیٰ نے وہ پورے کا پورا نقشہ بیان فرمایا. یہاں پر آمنے سامنے بیٹھ کے ایک دوسرے کے ساتھ کوئی دنیا کی بات شیئر کر رہا ہوگا, کوئی جنت کی باتیں شیئر کر رہا ہوگا, کوئی خدا کے انعامات آپس کے اندر ایک دوسرے کو بتا رہے ہوں گے, خدا نے مجھے یہ انعامات دیے, خدا نے مجھے ان چیزوں سے نوازا, تو یہ وہ خوبصورت ڈسکشن ہوگی جو وہ جنت میں کر رہے ہوں گے. پھر فرمایا کذالک وزوجناہم بحور عین, فرمایا کہ جنت کا معاملہ ایسا ہی ہے کہ وہاں لطف ہی لطف ہے, سرور ہی سرور ہے, مزہ ہی مزہ ہے, موج ہی موج ہے, خوشی ہی خوشی ہے, راحت ہی راحت ہے, چین ہی چین. فرمایا جنت کا معاملہ ایسا ہے, ایسا ہی ہے. وزوجناہم بحور عین, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم جنت میں ان متقیوں ان پرہیزگاروں کی شادی خوبصورت گھروں کے ساتھ کریں گے. کہ انسان دنیا کے اندر اپنے تصور میں جو بہترین لذات سمجھتا ہے اس میں ایک تو گھر ہوتا ہے, اس کا مکان, اب وہ کہتا ہے کہ گھر سے اس کا بنگلہ ہو, بنگلے سے کہتا ہے محل ہو, اس کے ساتھ دوسرا ہوتا ہے مشروبات اور معقولات, یعنی پینے کی چیزیں اور کھانے کی چیزیں. اس کے ساتھ انسان کی ایک فطری اس کا تقاضا ہوتا ہے کہ اس کی شادی ہو, اس کی بیوی ہو. تو یہ جو انسان کی جو سب سے اعلیٰ درجے کی خیالات کی لذتیں ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جنت میں سارے کے سارے انسان کو ملیں گے, سارے کے سارے متقی کو ملیں گی, اور وہاں پر فرمایا یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین, جنت میں ہر قسم کے پھل کا, ہر قسم کے میوے کا وہ مطالبہ کرے گا, وہ کہے گا کہ مجھے یہ پھل چاہیے, یہ پھل چاہیے, اور فرمایا کہ یہ کیسے ہوگا, آمینین, اس کے لیے اس کو مشقت نہیں کرنی پڑے گی, اس کے لیے اس کو پھل توڑنا نہیں پڑے گا, اس کے لیے اسے کہیں مارکیٹ میں جانا نہیں پڑے گا, اس کے لیے اسے کسی خادم کو باقاعدہ حکم دے کے کوئی آدھا گھنٹہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا. فرمایا یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین, اتنا بے خوف و خطر, وہ اتنے سکون کے ساتھ بیٹھے بیٹھے بس زبان سے جملہ بولنے کے خدا نعمت ان کے سامنے رکھ دے. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسے غلمان اور ایسے خدام رکھے ہوئے ہوں گے کہ جو ان کے ایک اشارہ قبروں کے اوپر ہر شے ان کے لیے مہیا کر دیں. اچھا, پھر آمینین کا ایک اور معنی یہ ہے کہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں, کھانا کم بڑھ جائے تو ہماری طلب باقی رہ جاتی ہے, کھانا بچ جائے تو ہمیں بچنے کا افسوس ہوتا ہے کہ بچ کیوں نہیں. اچھا, پھر دوسری بات یہ ہوتی ہے, یہ بھی ہوتا ہے کہ یار جب تک حالات اچھے ہیں اس طرح کے کھائے پیئیں گے, حالات اگر ادھر ادھر ہو گئے تو یہ سارے کھانے ختم ہو جائیں گے, پھر دال روٹی پہننا پڑے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آمینین, امن و امان سے, نہ اس بات کا ڈر کہ پیٹ بھر گیا تو لذت ختم ہو جائے گی, نہ اس بات کا ڈر کہ کھانے کے بعد بچ گیا تو کیا ہوگا, ہوگا ہی اتنا کہ اتنا کھایا جائے گا, اور انسان جتنی طلب رکھے گا اس کو اتنا ملتا رہے گا, اور کھانے کے بعد بھی اس کی جو لذت ہے وہ ختم نہیں ہوگی. اور پھر اس کے ساتھ یہ ہے کہ یہ پھل وہ ہیں کہ نہ ممنوعہ ہے اور نہ مقطوعہ ہے, نہ یہ کبھی ختم ہونے والے ہیں نہ کبھی ان سے رکا جائے. ایسا نہیں ہے کبھی تین دن کا پیکج ہے, تین دن تو آپ موج کر لیں اور تین دن کے بعد آپ فارغ, یا ایک سال کا پیکج ہے آپ کا, ایک سال جتنا کھانا کھا لیں اس کے بعد آپ کو نہیں ملے گا. فرمایا آمینین, بے خوف و خطر, کھاؤ پیو ہمیشہ ہمیشہ پیو, اور اس کے ساتھ یہ بھی ڈر نہیں ہے کہ تمہیں رکا جائے گا, یہ بھی ڈر نہیں ہے کہ یہ سلسلہ منقطع ہو جائے گا, خالدین فیہا ابدا, ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہنا اور ہمیشہ ہمیشہ ہی لطف اٹھانے ہیں. اور ہمیشہ کیسے, فرمایا لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی, بھولا ہو. جو پہلی موت آگے دنیا کے اندر بس وہی موت ہے, اس کے بعد کوئی موت نہیں. اب وہ جنت میں چلا گیا, اب اس نے کروڑوں سال, اربوں سال, خربوں سال, لامتناہی سال اس نے جنت میں رہنا ہے اور ان نعمتوں سے لطف اندوز اسے ہوتے رہے, اسے ہوتے رہے. فرمایا وَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ, اور خدا نے ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لیا, بچائے گا. اور یہ سب کچھ کیا ہوگا؟ فَضْلًا مِنْ رَبِّكَ, یہ تیرے رب کا فضل ہوگا, یہ تیرے رب کا کرم ہوگا, یہ تیرے رب کی رحمت ہوگی, یہ تیرے رب کی عنایت ہوگی, یہ تیرے رب کی بندہ پروری ہوگی, یہ تیرے رب کی کرم نوازی ہوگی. ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ, یہ ہے سب سے بڑی کامیابی, یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. جس کامیابی کو دنیاوی اعتبار سے ہم سمجھتے ہیں کہ دنیاوی اعتبار سے خوشحال ہو گئے, اس کی اپنی جگہ اہمیت ہے, اس کی بھی ضرورت ہوتی ہے, زندگی اسی کے ساتھ گزرتی ہے. لیکن حرف آخر یہ نہیں, اصل منظر یہ نہیں, اصل مقصود یہ نہیں. یہ سب کا سب جتنا کچھ ہے یہ تو جسٹ اس کا ایک کہہ لیں کہ ایک جھلک ہے. یہ دنیا کی ساری لذتیں اور یہ دنیا کی ساری سہولتیں اور یہ دنیا کے سارے لطف, یہ سارے کے سارے یہ ٹوٹل پیکج نہیں ہے. یہ تو ایسے ہے کہ جیسے جو نا وہ لاکھوں من چیز ہے اور آپ کو ایک چمچ جو ہے بس اس کا دکھا دیا جاتا ہے کہ چکھ کے دیکھنے کے لیے. تو دنیا کے ہم لباس پہنتے ہیں, دنیا کی ہم چیزیں استعمال کرتے ہیں, دنیا کی لذات سے ہم لطف اندوز ہوتے ہیں. تو یہ جسٹ ایک سیمپل ہے, ایگزامپل ہے, ایک چھوٹی سی مثال ہوتی ہے. تو دنیا کی لذتیں جو ہیں یہ آخرت کی لذتوں کی مثال ہے. لیکن یہ سب ملے گا کن کو؟ اس کا اللہ تعالیٰ نے شروع میں فرما دیا ان المتقین فی مقام امین, یہ جتنا کچھ ہے یہ ہے متقیوں کے, خدا سے ڈرنے والوں کے لیے. قرآن پاک میں جنت کا اکثر جہاں پر تذکرہ ہے وہاں پر تقوی کے ساتھ اسے بیان فرمایا. سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. تو قرآن پاک کے اندر جنت کا جہاں تذکرہ آتا ہے وہاں پر تقوی کا ساتھ تذکرہ آتا ہے. ان الابرار لفی نعیم, ابرار نیک لوگ, متقی لوگ یہ جنت میں ہوں گے. نیکی اور تقوی کیا ہے؟ نیکی اور تقوی کے دو پہلو ہوتے ہیں. ایک یہ ہے کہ جن باتوں سے خدا نے منع کیا ہے ان سے رک جانا اور جن کے کرنے کا حکم دیا ان کو کرنا. یہ سارے کا سارا جو بر ہے اور سارا تقوی ہے وہ اسی کے اندر آ جاتا ہے. پھر آگے ساری اس کی ڈیٹیل ہوتی ہے کہ تقوی اور نیکی کے کچھ کام وہ ہیں جن کا تعلق ظاہر کے ساتھ ہے, کچھ وہ ہیں جن کا تعلق باطن کے ساتھ ہے. جو ظاہر کے ساتھ ہیں اس میں نماز ہے, اس میں نوافل ہے, اس میں روزہ ہے, اس میں حج ہے, اس میں زکات ہے, اس میں قرآن کی تلاوت ہے, اس میں اللہ کا ذکر ہے, اس میں درود پاک ہے, اس میں دوسروں کی خیرخواہی کرنا ہے, ماں باپ کی خدمت کرنا ہے, اولاد کی اچھی تربیت کرنا ہے, بہن بھائیوں سے دوسرے سلوک کرنا ہے, پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنا ہے, میاں بیوی کا ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنا ہے, دوسروں کے ساتھ نرمی سے گفتگو کرنا ہے, مسکراہٹ کے ساتھ بات کرنی ہے. اور جو اس کے اندر نیگیٹو چیزیں ہیں کہ جن چیزوں سے بچنا ہے, تو کسی کو تکلیف دینے سے بچنا ہے, غیبت سے بچنا ہے, چگلی سے بچنا ہے, جھوٹ سے بچنا ہے, وعدہ خلافی سے بچنا ہے, دل آزاری سے بچنا ہے, کسی پہ ظلم کرنے سے بچنا ہے, یہ اس کا دوسرا پہلو ہے. اور یہ سارے کا سارا تقوی میں شامل. اسی طرح پھر کچھ باطن کے معاملات ہیں. باطن کے معاملات یہ ہیں کہ بندے کے باطن کا تعلق خدا کے ساتھ جڑ جائے. علماء نے جو ایک بڑا خوبصورت ایک فارسی کا جملہ ہے فرماتے ہیں کہ دست بکار دل بیار, کہ بندے کا ہاتھ تو کام میں لگا ہوا ہو لیکن اس کا دل خدا کے ساتھ لگا ہو. اور یہ قرآن پاک کی آیت سے انہوں نے استدلال کیا. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے مرد ہیں کہ تجارت اور خرید و فروخت انہیں اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی اور انہیں نماز قائم کرنے سے غافل نہیں کرتی. وہ تجارت بھی کرتے ہیں, وہ خرید و فروخت بھی کرتے ہیں, دنیا کے معاملات بھی چلاتے ہیں, لیکن ان ساری چیزوں کے اندر کہیں بھی خدا سے غافل نہیں ہوتے. اذان کی آواز جیسے سنیں گے مسجد جائیں گے, صبح اٹھیں گے تو فیس بک کا پیج کھولنے سے پہلے قرآن کا پیج کھولیں گے. ان کی زبان کے اوپر جو ہے وہ دنیا کی فضول باتیں نہیں ہوگی, خدا کا ذکر ہوگا, رب کے کلام کی تلاوت. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کے مجموعے کا نام تقویٰ ہے اور جس کے کرنے والے کا نام متقی ہے. پھر ان نیکیوں کے اندر آگے کیوں درجات ہوتے ہیں؟ ایک نیکی وہ ہے جو بندے تک محدود ہے. آدمی ایک نیک کام کرتا ہے, اس کی ذات نے کیا, اس نے تلاوت کی, اس نے ذکر کیا. اور ایک نیک کام وہ ہے کہ جو دوسرے تک پہنچتا ہے, جو صدقات جاریہ ہیں, یعنی دوسرے کو وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ وہ حق بات کی ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہیں اور صبر کی نصیحت کرتے ہیں، کسی کو نیکی بات بتاتے ہیں، کسی کو نماز کی طرف لے آئے، کسی کو کسی گناہ سے روک دیا، کسی کو کسی جو ہے وہ کسی غلط کام میں مبتلا ہے تو اس غلط کام سے اس کو روک دیا، کسی آدمی کو بری خصلت پر عادت پائی جاتی ہے اس عادت سے منع کر دیا، کسی آدمی کو تلاوت قرآن کرنے پر لگا دیا، کسی کو پڑھنا نہیں آتا تھا اس کو پڑھنے میں لگا دیا، کسی کو ذکر کی عادت ڈال دی، تو اب کیا ہوگا کہ اب کسی کو ہم نے نیکی کی راہ پہ لگا دیا تو جب تک وہ بندہ نیکی کرتا رہے گا ہمیں ثواب ملتا رہے گا، اس نے آگے کسی کو سمجھایا، اس نے آگے کسی کو لگا دیا، اب وہ بھی کرتا رہے گا اس کا ثواب بھی ہمیں ملتا رہے گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من سن فی الاسلام سنۃ حسنۃ فله اجر و اجر من عمل بها من غیر ان ينقص من اجوره شیء، فرمایا کہ جو کوئی اسلام میں اچھا طریقہ شروع کرتے ہیں، کہ ایک طریقہ مسلمانوں میں ختم ہو چکا ہے، بند ہو چکا ہے، لوگ اس راہ پہ نہیں ہیں، جیسے تلاوت سے دور ہیں، ذکر سے دور ہیں، نیکیوں سے دور ہیں، تو فرمایا کہ ایک بندہ وہ اچھا طریقہ رائج کرتے ہیں، خود عمل کرے، لوگ اس کو دیکھ کر عمل کریں، یا دوسروں کو سمجھایا لوگ اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں، تو فرمایا کہ اس بندے کو بھی اس کے عمل کا ثواب ملے گا، اور جتنے دوسرے لوگ اس کے پیچھے عمل کریں گے ان سب کا ثواب بھی اس کو ملے گا، اور عمل کرنے والوں کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ تو دعوت اسلامی کا جو مدنی ماحول ہے کہ بیسیکلی ان دو چیزوں پر مشتمل ہے، ایک ہے کہ اپنی ذات کی اصلاح کرنی ہے، مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، تو یہ انہیں دو پہلوؤں پر مشتمل ہے، کہ ایک یہ ہے کہ ہم اپنی ذات کی اصلاح کرتے ہیں اور ایک یہ ہے کہ ہم دوسروں کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں، خود اپنی ذات کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں تاکہ متقی بنے، متقی بنے تو خدا نے جو انعامات متقی کے لیے تیار کیے ہیں وہ انعامات ہمیں حاصل ہو جائیں، اور دوسروں کی اصلاح کی کوشش اس لیے کرتے ہیں کہ ہماری زندگی تو ختم ہو جائے گی اور ہمارے عمل ہمارے ساتھ ختم ہو جائیں گے، بندہ جب فوت ہوتا ہے اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، اس کی نمازیں ختم، اس کے روزے ختم، اس کی تلاوت ختم، لیکن وہ جو علم دنیا میں پھیلا گیا، وہ جو نیکی کے کام دنیا میں کر گیا، وہ جو کوئی مسجد مدرسہ بنا گیا، اس بندے کے دنیا سے جانے کے بعد بھی وہ بڑا ثواب اس کو ملتا رہتا ہے۔ تو دعوت اسلامی کا الحمدللہ یہی کام ہے کہ اپنی ذات کی حد تک جو نیکی ہے وہ بھی کرنی ہے، اور جن نیکیوں کا فائدہ اس کے مرنے کے بعد بھی اسے ملتا رہے گا وہ نیکیاں بھی کرنی ہے۔ ایک حدیث مبارک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین بندے وہ ہیں کہ جو لوگوں کو خدا کا پیارا بنا دیں اور خدا کو لوگوں کا پیارا بنا دیں، جو لوگوں کو خدا کا پیارا بنا دیں خدا کو لوگوں کا پیارا بنا دیں۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کون سے لوگ ہیں؟ فرمایا کہ جو نیکی کا حکم دیتے ہیں برائی سے منع کرتے ہیں، کیونکہ نیکی کا حکم دے کے برائی سے منع کر کے جب یہ لوگوں کو نیکی کے راستے پر لگاتے ہیں تو نیکی کرنے والا خدا کو پیارا ہو جاتا ہے، اور جب بندہ نیکی کی راہ پہ لگ جاتا ہے تو خدا اس کو پیارا ہو جاتا ہے، اسے خدا سے پیارا ہو جاتا ہے، خدا کو اس سے پیارا ہوتا ہے، وہ خدا کا محبوب ہوتا ہے، خدا اس کا محبوب ہوتا ہے۔ تو بہترین لوگ وہ ہیں کہ جو نیکی کا حکم دینے والے ہیں، برائی سے منع کرنے والے ہیں۔ تو الحمدللہ یہاں پر جو یہ آپ کا سینٹر ہے اور یہاں پر جو کام ہے، مدنی کام ہے، تو یہ جتنا زیادہ پھیلے گا، جتنا زیادہ پھیلے گا، اس کا صدقہ جاری اور اس کا ثواب جاری جو ہے یہ ہمیں ملتا رہے گا، ہم رہے نہ رہے ہمارے نیکیوں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا۔ تو اس لیے کوشش کیا کریں کہ ایک تو خود بھی جو بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اس میں شرکت کریں، اور دوسرا یہ ہے کہ اپنی زندگی کے اندر کچھ نہ کچھ ایسا کام کریں کہ آپ نیکی کا پیغام دوسرے تک پہنچائیں، تاکہ آپ کا جو ثواب ہے وہ ملٹی پلائی ہونا شروع ہو جائے۔
استنبول فیضان مدینہ کے ایک کانٹریکٹر بھی آئے ہوئے تھے جن سے ایک جو نئی عمارت بن رہی ہے اس کی تعمیر کے لیے مشورہ ہوا۔
صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وقت ہم ہمارے کانٹریکٹر بھائی کے ساتھ بیٹھے ہیں، عمر نام ہے ماشاءاللہ، اور ہمارے اور بھی ترکی کے ذمہ داران موجود ہیں، قبلہ مفتی قاسم صاحب بھی جلوہ فرمائے، اور ابھی ہم مشورہ کر رہے ہیں کہ استنبول ترکی میں جو دعوت اسلامی کا عظیم و شان مدری مرکز بننے جا رہا ہے تو اس کی تعمیرات کے حوالے سے، یا ظاہر ہے ترکی میں ایک جو بھی اس طرح کے کام ہے بڑے ایکسپینسو ہوتے ہیں، ہیٹنگ سسٹم لگانا ہوتا ہے، اور یہ بڑا شاندار مرکز بن
رہا ہے, بہت خوبصورت دعوت اسلامی کا مدنی مرکز بن رہا ہے, جس کے لیے ماشاءاللہ ہم نے جو کانٹریکٹ سائن کیا ہے مختلف کوٹیشنز لے کر فائنلی جو ڈن ہوا ہے وہ $7.5 لاکھ جو تقریباً سمجھ لیں کہ پاکستانی 12 سے 13 کروڑ روپے بنتے ہیں, یہ جگہ کی قیمت کے علاوہ ہے. لیکن انشاءاللہ اللہ نے چاہا جو ہم چاہ رہے ہیں اور وہ بن گیا تو ون آف دا بیوٹیفل مدنی مرکز آف دعوت اسلامی ہوگا اللہ کی رحمت سے. تو انشاءاللہ اس کی ہم نے 3D بھی بنا لی ہے, تو جن اسلامی بھائیوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے اللہ ان کو اس کی بہترین جزا دے, مزید آپ کے تعاون کی بھرپور حاجت رہے گی, اور انشاءاللہ یہ ہم مل جل کر اللہ نے چاہا تو اس کی تعمیر کے لیے, اس کے انتظام کے لیے, انشاءاللہ نفع مسلمین کے لیے اس ترکی کے مرکز کو بنانے جا رہے ہیں, اور مجھے امید ہے کہ آپ ہمارا اس میں بھرپور ساتھ دیں گے انشاءاللہ. موجودہ فیضان مدینہ میں ماشاءاللہ اسٹوڈیو بھی بنا ہوا ہے ترکش زبان اور عربی زبان میں, مدنی چینل کے لیے ریکارڈنگ وہاں ہوتی ہے, ہم نے وہاں کچھ ریکارڈنگ بھی کروائی جس کا ترجمہ ترکش زبان میں وہاں کے اسلامی بھائیوں نے کیا, اور یہ پروگرام ترکش دعوت اسلامی کے فیس بک پیج پر لائیو بھی کیا گیا.
Elhamdülillah, bugün Davet-i İslami'nin iki önemli şahsı, iki önemli hocası yanımızda. Allah Azze ve Celle kendisinden razı olsun. Hocamız Müfti Kasım. Kendisi Davet-i İslami'nin baş müftüsü, müfessir ve hocaların hocası. Davet-i İslami'de şu anda onun yetiştirdiği müftüler, müfessirler ve muhaddisler var elhamdülillah. Allah Azze ve Celle kendisinden ve hizmetlerinden razı olsun. Hayırlı hizmetlerinde güç kuvvet nasip eylesin. Amin. Yanımızda gene Davet-i İslami'nin sorumlu hocalarımızdan ve şeyhimizin vekillerinden Hacı Abdülhabib hocamız var. Kendileri Türkiye'yi ziyaret ettiler. Mübarek makamları ziyaret ettik. Hatta dün Konya'daydık. Bugün dönmek nasip oldu. İnşallah kendilerinden de Türkiye'deki kardeşlerimiz için, Davet-i İslami'nin müntesipleri için, Davet-i İslami'yi seven ve gönül veren kardeşlerimiz, takip eden kardeşlerimiz için de kendilerinden, her iki hocamızdan da kısa birer nasihat isteyeceğiz, nasihat dinleyeceğiz inşallah. Şimdi Müftü Kasım hocamıza vereceğiz inşallah sözü. Biraz bizlere nasihat etsin de kalp gözümüz uyansın, istikamet doğrultusunda cennet yolunda yürüyelim inşallah.
صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله, at the moment we are in Turkey, and alhamdulillah we have been here for 3-4 days, and we visited many places in Turkey, as the shrine, the mazar of Maulana Rum Rahmatullah Alayh, and the shrine of Shah Shams Tabriz Rahmatullah Alayh, and the shrines of Sahaba-e-Kiram here in Istanbul. So as we know, Turkey, mashallah, it was the leader of the Muslim world, and it was the center of Islamic world. So alhamdulillah, we are working here, and our this center is working here, and the main purpose is, which has been mentioned in the Holy Quran, وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. There should be a group from among you who invite people towards virtuousness, and they should do the work of Nahyun Anil Munkar. So that is the duty of basically every Muslims, but particularly some big groups of Muslims. So as alhamdulillah, Dawat Islami is working in all over the world, and here alhamdulillah in Turkey, in Istanbul, in many other cities as well, Dawat Islami is working and working very well. Just within few years, alhamdulillah, we have made a lot of progress here, as we have purchased our own big center here, and alhamdulillah, we are about to construct that. And I hope, inshallah, within 1 year, a big center would be established and would be constructed here, and the work of Dawat-e Islami would be on peak, inshallah. So, as alhamdulillah, in past, so Allah Azza wa Jal produced many helpers for our Islamic brothers who have been working here. So in beginning, so there were a few numbers of Muballighin, but now alhamdulillah in Turkish language and in Arabic language, in Urdu language, so in every language the congregation of Dawat Islami is being held here, and alhamdulillah our Islamic brothers are working, and Allah Azza wa Jal is sending people to support us. People are supporting us from Turkey, from outside of Turkey, And that is the nature of the work of Allah Azzawajal. As Allah Azzawajal said in the Holy Quran, if you support the religion of Allah, the deen of Allah, Allah will support you, Allah will help you. So inshallah, whosoever will help the religion of Allah, Almighty Allah will help him. And I pray for all my Islamic brothers who are working here, may Allah support them in this world and in hereafter. And may Allah give them the benefits of this world and the benefits of the hereafter.
Ameen.
Kıymetli hocamızdan Allah Azze ve Celle razı olsun. Kendileri özellikle dediler ki Türkiye'ye birkaç gün önce geldik. Birçok yeri gezdik. Sahabe-i Kiram'ı, Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerini, Şems-i Tebrizi Hazretlerini ve şimdi de elhamdülillah İstanbul'daki yerimizi ziyaret ettiler. Ve İstanbul'da Türkiye için de özellikle dediler ki Türkiye gene İslam'ın kalesiydi. İslam'ın kalesi Müslümanların yüzünün döndüğü esasen yer, Müslümanların umut bağladığı yer, Türkiye için de birçok güzel bir kelam etti. Ayrıca Davet-i İslam'ı hakkında da ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle buyuruyor ya, içinizden bir topluluk olsun, iyiliğe çağırsın, kötülüklerden men etsin ki bunlar muratlarına erenlerdir. İşte bu gruptan olmak için Davet-i İslam'ı olarak yola çıktık. Elhamdülillah kısa bir dönem içerisinde, kısa seneler içerisinde dünyanın genelinde emri bil maruf çalışmalarını yaptık ki niye kurtuluşa erenlerdir diye. Elhamdülillah Türkiye'de de hocamız da kendisi de şimdi müjdeyi verdi. Biz de bir duyurmuş olalım. Türkiye'mizde de bir hizmet merkezi yapmak gayretindeyiz. İnşallah hocamız da umut ederiz ki dedi bir yıl içerisinde tamamlanır dava merkezi. Elhamdülillah ayet-i kerimede Rabbimiz buyuruyor ya Allah-u Teala'nın dinine yardım edin ki yardım olunasınız. Siz yardım ederseniz Allah Azze ve Celle sizin yolunuzu açar, ayaklarınızı dinin mümkün üzerine sabit kılar. İşte bunlardan olmak için de biz yola çıktık. Allah-u Teala bizlere yardımcılar gönderdi. Türkçe konuşan davetçilerimiz, Arapça konuşan davetçilerimiz, Urduca konuşan davetçilerimiz. Hepsi şimdi beraber olarak şu anda hizmet etmeye gayret ediyoruz. İnşallah umudumuz olur ki Türkiye'de de dünyanın genelinde de bu iş yürüyecek ve daha güzel noktalara varacak gibi bir hulasa olarak biz tercüme ettik. Allah Azze ve Celle kendisinden razı olsun. Allah Azze ve Celle kendisinin ilmini artırsın ve bu davadaki hizmetlerini daim eylesin, güç kuvvet ikram eylesin kendisine. Amin. Şimdi de inşallah Hacı Abdülhabib hocamıza vereceğiz kısa bir nasihat için. Allah
As Mufti Saab, mashallah, as mashallah Mufti Saab explained us about the work of Dawat Islami here and work of in all around the world. Actually, personally, I love Truthi too much and the Turkish brothers also because they are mashallah lovers and devotees of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and Sahaba ikram and Awliya ikram. Mashallah, there are so many ziyarat over here. Whenever we come here, we feel spiritually uplift. So mashallah, as I love the people of the Turkey, inshallah, I request you all that come and see the Madri environment of Dawat Islami. Faize Medina, we are here. And alhamdulillah, we are trying to build a big markaz of big jamia for Dawat Islami in Istanbul. And we need you brothers because our Madri aim is I must strive to rectify myself and the people of the whole world. So come and join us and inshallah together we'll do the work of deen of Allah subhanahu wa ta'ala and we'll try to spread the sunnah of Rasulullah alayhi salatu wa salam all around the Turkey. Because the Turkey, mashallah, as Mufti Saab said, there was the leader of the whole Muslim Ummah, inshallah. If we work together, inshallah, we'll more increase the love of Rasulullah alayhi salatu wa salam all around the Turkey. Because Dawat Islami is yours. Keep coming, inshallah, keep joining. And if you have any questions and if you have any confusions about Dawat Islami, you can ask us on this page for inshallah Muballighin. We'll answer you that what is the aim and objects of Dawat Islami. Jazakallahu khaira. Sallu ala al-Habib, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam.
Evet, hocamız da kendisi dediler ki, Müftü Kasım hocamız açıkladı, Davet-i İslam'ın hizmetlerinden bahsetti. Evet, Türkiye eskiden İslam'ın kadesiyle, İslam'ın merkeziyle en güçlü olduğu yerde. İnşallah tekrar Davet-i İslam'ın bu çalışmalarıyla olacak, tekrar o seviyelere gelecek inşallah. Biz Kendisi dedi ki ben Türkleri, Türkiye'deki kardeşlerimizi özellikle çok seviyorum ve bu sevgime dayanarak da sizleri Davet-i İslami'nin merkezine, Feyz-i Medine Derneği'ne bu harekete ortak olmaya davet ediyorum. Bu hareketin bir parçası olmaya davet ediyorum. Sizlerle beraber hep birlikte bu hareket daha ileri, daha güzel noktalara ulaşacak Allah-u Teala'nın izniyle. İnşallah merkezimizi kuracağız. Bu çalışmalara sizler de katılın. Herhangi bir sorununuz olursa, herhangi bir kafanıza takılan bir soru olursa bu sayfa üzerinden yazarsanız inşallah davetçi kardeşlerimiz, sorumlu kardeşlerimiz en kısa şekilde, en güzel şekilde cevaplandıracaklar sorularınızı diye. Kendisi gene kısa olarak tercüme ettim. Allah Azze ve Celle kendilerinden razı olsun. Bizlere de bu emri bil maruf işini Pakistan'daki kardeşlerimizin yaptığı gibi, dünya genelindeki kardeşlerimizin yaptığı gibi Türkiye'de de en güzel şekilde yapabilmek, daha ileri seviyelere Kur'an ve sünneti, ehl-i sünnet akidetini ve yaşantısını ulaştırabilmek Rabbim bizlere nasip eylesin. Bu yolda beraber olabilmek, bu yolda beraberce hareket edebilmek nasip eylesin. Amin. İnşallah bir de hocamız ayrıca bizim medeni maksadımızı, yani hedefimizi zikretti İngilizce olarak. Neydi o? Tekrar hep beraber niyet edelim. Söyleyelim, tekrar edelim ve niyet edelim. Ben kendimi ve bütün dünyanın insanlarını ıslah etmeye çalışacağım. İnşallah Azze ve Celle. Sallu alel Habib sallallahu teala ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem.
Bir vahsiham एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए. तकरीबन 5 बजे हम इस्तांबुल एयरपोर्ट पर पहुंचे और रात 8 बजे हमारी पाकिस्तान के लिए रवानगी थी.
अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? इस वक्त मैं मुफ्ती साहब, हम सब अल्हम्दुलिल्लाह जहाज में बैठ गए हैं. अब तुर्की से वापसी है. दुआ कीजिएगा खैर से हमारा सफर हो. तुर्की के तमाम इस्लामी भाइयों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने बहुत प्यार दिया, खिदमत की. अल्लाह पाक हम सबको सलामत रखे, खुशियां अता फरमाए और अल्लाह हमारे सफर को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए. मुख्तसर टूर था लेकिन कमाल का टूर था. तुर्की जब भी आए दिल बहुत खुश हो जाता है. अब ये तवील सफर है, ऑलमोस्ट 5.5-6 घंटे की फ्लाइट है. दुआ कीजिएगा खैर से सफर हो, अपने वतन पहुंचना नसीब हो. फी अमानिल्लाह. मैं आप सबको गवाह बनाता हूँ कि मैं मुसलमान हूँ, हनफी हूँ, कादरी हूँ, अमीर अहले सुन्नत का मुरीद हूँ. या अल्लाह मेरे सारे गुनाह माफ़ फरमा. अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बी व अतूबु इलैह. ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह.
कराची से इस्तांबुल जाएं तो बराह रास 5.5 घंटे की फ्लाइट होती है. जब इस्तांबुल से वापस कराची आते हैं तो तकरीबन 5 घंटे की फ्लाइट है. ये फर्क क्यों होता है? और ये उमूमन तकरीबन जगहों पर होता है कि जब आप वेस्ट की तरफ जाते हैं तो हवा मुवाफिक नहीं होती, आपकी मुखालिफ सिम से हवा आ रही होती है तो जहाज को वहां पहुंचने में वक्त लगता है. मगर जब आप वेस्ट से ईस्ट की तरफ आते हैं, मगरिब से मशरिक की तरफ आते हैं तो अब जहाज के साथ हवा का दबाव भी होता है और ये सफर जल्दी तय हो जाता है. ये बात वो लोग जल्दी समझ जाएंगे जो उमरे या हज के लिए जद्दा गए होंगे. जब कराची से जद्दा जाते हैं तो 4 घंटे का रास्ता है, लेकिन जब जद्दा से कराची आते हैं तो 3.5 घंटे में पहुंच जाते हैं. बहरहाल तकरीबन रात 3:30 बजे हम कराची के हवाई अड्डे पर पहुंचे. अल्हम्दुलिल्लाह ये सफर हमारा इख्तिताम पजीर हुआ. रब्बे करीम इस सफर को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए. याद रहे तुर्की और पाकिस्तान में इन दिनों 2 घंटे का फर्क होता है, यानी जो मदीना मुनव्वरा में टाइम होता है वही वक्त तुर्की में भी होता है. अल्लाह करीम तुर्की में रहने वाले आशिकान रसूल की भी खैर फरमाए और हमें भी इश्क रसूल की खैरात अता फरमाए.